أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. سورہ بقرہ کے ابتدائی حصے میں قرآن کریم کا تعارف ہے جسے تفسیر کی زبان میں صداقت الکتاب کہتے ہیں، اور یہی اعجاز الرسول بھی ہے کہ پیغمبر ایسے معجزات کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں جن کی نذیر اور عشر عشیر لانے سے امت قیامت تک عاجز اور بے بس ہے. جو مضمون فاتحہ میں انعمت علیہم کا تھا انہی کے مصداق کو بترقی ذکر کیا اور ان کا نام لیا کہ یہ مؤمنون ہیں اور یہ متقون ہیں، مسلون ہیں، منفقون ہیں، موقنون ہیں. اور یہ دو مزید شان سے آراستہ ہے، اولئک علی ہدی من ربہم و اولئک هم المفلحون، یعنی مہتدون اور مفلحون. پانچ صفات کے بعد دو نشانیاں بطور تمغے کے ان کو دے دیے گئے. اور چونکہ فاتحہ کے اخیر میں دو فرقوں کی مذمت تھی، مغضوبین و ضالین کی، تو یہاں بھی دو آیتوں کے اندر کافرین کی مذمت ہے. آخر کار یہود و نصارٰی کفار ہی ہو گئے تھے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث و ثلاثہ. اور ان کے بارے میں بتایا کہ ان کو مہریں لگی ہے اور اب ان کے دل و دماغ معوف ہو چکے ہیں، نئے کانوں سے سنتے ہیں، نئے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور یہ بڑے عذاب کے مستحق ہیں. چونکہ کفار کا معاملہ صاف صریح ہوتا ہے، خطرناک لوگ منافق ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، خطرناک لوگ یہ بدباطن اور دو ضمیروں کے والے ہوتے ہیں. ہوچے بدو بیڑو پیک دی بد ہے رسا نو ددے کس دڑو بے دو خبر بلگی. احمدین طالب دیوان میں کہتے ہیں مومن مسلم میں یہ کمال ہے کہ از یکی گو وزدوئی یک سوئی باش، یک دلو یک قبلو یک روئے باش. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. جدے سلو تنو یار وی رک دیشی، او کد گلگون دے رخسار وی رک دیشی. دا مطلب اشنا خویو سڑی دے بس دے، او بی مطلب کا ہزار وی رک دیشی. اور چب اور کپ اثر کسا پا کسا گرزی، نگا کور کپر ددار وی رک دیشی. او چیزت دے او ملمور سخنوی، نگا کور کے عزت دار وی رک دیشی. مومن مسلم کفر سے بھی محفوظ ہے، نفاق سے بھی بچا ہوا ہے. اس لیے اس کے لیے بترقی القاب و اوصاف ذکر کیے، یہ متقون ہے، یہ مسلون ہے، یہ منفقون ہے، یہ موقنون ہے، یہ مہتدون ہے، اور یہ مفلحون ہے. فلاح کی قسمیں بھی علماء دین راغب وغیرہ نے کی ہے. فلاح دنیاوی چند چیزوں پر مشتمل ہے، عزن بلا ذل غنن بلا فقر. اور اسی طرح اخروی فلاح بقا اور خلود کے ساتھ آراستہ ہے. اور یہ لوگ جو دو ضمیر رکھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کچھ کافروں کے ساتھ کچھ, با مسلمان اللہ اللہ با برحمن رام رام, انہی میں وہ لوگ ہیں جو کہتے تو ہے کہ ایمان لائے اللہ و آخرت پر لیکن ایمان لائے نہیں ہے اللہ اور رسول کو اور اللہ کے ماننے والے مومن مسلموں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اس دھوکہ دہی کی کا وبال ان پر ہی پڑے گا. ان کے دل جس مرض میں مبتلا ہیں وہ بڑھتا جاتا ہے, فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. مرض قلب کا حال کذب سے معلوم ہوتا ہے. صادق آدمی دار پر بھی سچ صدق بولتا ہے, سچے آدمی کے لیے جھوٹ بولنا بہت مشکل کام ہے. جبکہ دروغگو قسم قسم کی تباہیوں کا شکار ہوتا ہے لیکن جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا. کذب, کذب مصدر ہے, کذب تو اس میں مصدر ہے. اس میں مصدر اس کو کہتے ہیں جس کا فعل نہیں ہوتا, اور کذب وہ مصدر ہے اس کے افعال آتے ہیں. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفا بہ اسما مبینا. اسی مقصد کے لیے آپ کے لیے مولانا سیف الرحمان قاسم سے کو گزارش کی کہ آپ زہر کے بعد ایک گھنٹہ ان کو صرف نحو یاد کرائے. آپ بیٹھتے نہیں, آپ کو بیٹھنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مسجد کے ایک حصے میں مدرسے کی طرف سے جامعہ کی طرف سے مکلف درس ہو رہا اور آپ مسجد میں آنگی بانگی میں لگے ہوئے ہو. یہ غلط بات ہے. مالی اراکم متوزعین, یہ کیا ٹکڑوں ٹکڑوں میں بیٹھے رہتے ہو؟ وہ ایک عالم کی خدمت میں بیٹھ جاؤ, صرف اور نحو آ جائے گی. اللہ اللہ, کل میں نے دیکھا بہت دکھ ہوا. میں نے ناظم اعلیٰ کو کہا کہ ان کا مولانا جو میرے حکم پر اور میری درخواست پر صرف نحو پڑھا رہے ان کے درس میں ان کا بیٹھنا یقینی کر لیں. ٹھنڈی مسجد میں ٹھنڈے پنکھوں کے نیچے آپ بیٹھے رہتے ہیں, کونے پہ درس ہوتا ہے. پہلے دن وضو خانے تک لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کل اندر خانے میں تھوڑے سے بیٹھے. خیر خیر خیر, جس جگہ ہوں گے وہاں کے قاعدے کے پابند ہوں گے. وہ ادھر کلیوزا خود اندر خموزا. جامعہ نے ان سے درخواست کی, وہ ایک جگہ ترجمہ و تفسیر پڑھا کے جا رہے تھے. میں نے کہا ہمارے ہزاروں طلبہ ہیں, تفسیر کی نشست بھی ہماری مختصر ہے بوجہ بیماریوں کے, طبیعت خراب ہونے کی. آپ میری خواہش ہے کہ ان کو صرف نہ ہوا منطق پڑھائے. انہوں نے کہا جیسے آپ کا حکم ہوگا. تو انہوں نے اتنے احسان کیا اور بے قدروں تو اتھے دا اتھے دا گانگا دا پڑانگا دا. خبردار کہ بعد از ظہر مولانا سیف الرحمان قاسم کے درس سے ادھر ادھر ہو گئے. کان لی ولکم شان و نازیم. شوق سے بیٹھا کرو تو اچھا رہے گا. اگر کسی کو کوئی عذر ہے تو عذر معقول بھی وجوہ وجیہ ناظم اعلیٰ کے دستخط کے ساتھ منظور ہونا چاہیے. صرف اور نحو ہمارے علوم کی بنیاد ہے. صرف اور نحو اچھا پڑھنا چاہیے. کیونکہ اگر صرف نحو میں کمی ہو تو بنیاد کچی رہ جائے گی. اللہ اللہ, بنیاد کچی ہو تو آگے عمارت بھی ڈہنے کے قریب ہوگی. خشت اول چون حد میں مار کج تاسوریا میر ود دیوار کج. اللہ, یہ جھوٹ بولتے ہیں, اور جھوٹ بولنا کبھی اعمال سے ہے کبھی اقوال سے. صراحتاً کوئی جھوٹ نہیں بولتا, جو معاملہ کرتا ہے وہ دروغ کا ہوتا ہے. تو آپ نے داخلہ لیا ہے, ادارے نے اجازت دی ہے دو ڈھائی گھنٹے, یہ فقیر و عاجز قرآنی علوم کے بارے میں کچھ کوشش کرتا ہے, آپ بڑے شوق سے بیٹھتے ہیں, اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, کڑس کڑوس تو اس کا حصہ ہے. کبھی غریب سونے لگتا ہے تو ادھر سے مولوی عبداللہ یا عنایت الرحمن یا کوئی آ جاتا ہے بیدار کرنے کے لیے. اور مولانا شیر علی شاہ بہت زیادہ رحم دل تھے, مہربان و قریب تھے. تو اس زمانے میں تھوڑے تو طلباء دور حدیث میں ہوتے تھے, یہ دفتر کے ساتھ جو کمرہ ہے اس میں پڑھاتے تھے مولانا. میں گزرا دیکھا میں نے تو سب لڑکے سو رہے ہیں. میں اندر گیا, ایک دو کو دو تین تھپڑ مارے, حضرت پڑھا رہے ہو آپ خیال نہیں رکھتے. بعد میں مولانا مجھ سے فرماتے, یار آپ بھی زورور آدمی ہیں, یہ سونے دو, جب یہ جاگ جاتے ہیں پھر اعتراضات کرتے ہیں, پھر سبق نہیں ہوتا. ایسے ہی طلبہ کو کیا سہارا لیتے ہوئے. تو اساتذہ دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک منتظم ہوتے ہیں اور ایک متراحم ہوتے ہیں. رحیم کریم سے انسان کو وقتی آرام ملتا ہے, لیکن بعد میں افسوس کرتا ہے, کیا کاش کہ ہمیں ذرا تنبیہ کر لیتے. اس لیے امام بخاری نے باب قائم کیا, باب غضب المحدث فی الموعظہ اذا رأى ما یکرہ. استاذ الحدیث جب دیکھے کہ درسگاہ میں بدنظمی ہے تو سخت ترین الفاظ سے تنبیہ کرے. امام ابو یوسف درس حدیث دے رہے تھے, اس دوران ایک شریک درس نے پوچھا کہ پیغمبر اسلام نے ٹوپی اوڑی ہے؟ مولانا نے کہا اوڑی ہے. کہا آپ کی ٹوپی کا رنگ سفید تھا یا کالا؟ کا سفید ٹوپی تھی. کہا آپ کی ٹوپی لاتیہ تھی یا ناشزہ؟ لاتیہ کے بارے سر سے جڑی ہوئی جو جالی کی ٹوپی ہے نا, پلاسٹک نما, اور ناشیدہ کے معنی ہے اونچی. امام ابو یوسف نے کہا آپ اکثر حضرت کی ٹوپی لاتی ہے تھی. تو اس طالب نے کہا آپ ہمیں حدیث پڑھاتے ہیں, آپ نے تینوں باتوں میں خلاف کیا ہے. پیغمبر کی ٹوپی سفید تھی, آپ کی کالی ہے. پیغمبر کی ٹوپی ناشزہ تھی اور اب کی لاتیا ہے. فتفکر ساعتاً, امام ابو یوسف نے تھوڑی دیر سر جھکا کے سوچا, ثم قال یا ھذا ان کنت اصلحتنی فلست باہل اللو. اگر اس کہنے سے مقصد اصلاح ہے تو آپ اصلاح کی جگہ نہیں ہے, آپ تو اصلاح لیں گے دیں گے نہیں. وَإِن كُنْتَ أَهَنْتَنِي فَلَا تَمُوتَنَّ إِلَّا كَافِرًا. اور اگر آپ نے اس کہنے میں میری توہین کی ہے تو دنیا سے کافر جاؤ گے. خواجہ خواجگاہ نظام الملت والدین حضرت اقدس نظام الدین اولیاء فوائد الفؤاد میں لکھتے ہیں, وہ شخص دنیا سے کافر گزر گیا. عزم کا فاتی عمل غافل مشو, گندم از گندم براید جو از جو ویده ازار جا بازار مندلن دے او دیر لم پدیستر بدیل دلے او چی پزم دا پاک سیرت شنڈس پڑی نو دا دو زخ پس رو سروٹ کو خپل شفت گدی اللہ خدای بیعت بی سے محفوظ فرما اساتذہ و مشایخ علماء و اولیاء کے ساتھ حسن عقیدت نصیب فرما وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ الناس میں الف لام بالاتفاق معهود فی الخارج کے لیے اور وہ صحابہ کی جماعت تھی آیت سے پتہ چلا کہ صحابہ معیار ایمان و حق ہے کسی کا یہ لکھنا جماعت اسلامی کے منشور میں کہ صحابہ معیار حق نہیں ہے بہت فحش غلطی اور قرآن کے علم سے دوری اور صحابہ کے آداب سے محرومی قالوا انؤمنوا کما آمن السفہاء کہنے لگے ہم ایمان لائے جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ بیوقوف لوگ کیونکہ صحابہ جس ڈٹائی کے ساتھ پیغمبر کے امرات ہیں پیغمبر کی استقامت کے ساتھ انہوں نے جو اپنی استقامت جوڑی تھی شاید اس تناؤ میں ان کو مکہ چھوڑنا پڑا اور مدینہ منورہ میں ابتدا ان تکلیف اور رنج کی زندگی اختیار کی جسے دیکھ کر پیغمبر نے دعا دی اللہم حبب لنا المدینہ کا حبنا مکہ او اشد حبہا والمدینہ تو خیر لہم لو کانو یعلمون ابو بکر کے اشعار بیماری میں اور بلال کے اشعار بیماری میں سن کر کے ام المومنین عائشہ نے پیغمبر مرسل کو کہا تھا کہ یہ تو ابھی تک مکہ مکہ کر رہا ہے جس ملک میں جس شہر میں آپ جا کے دینی کام کریں گے یا دنیا کا کوئی اس شہر اور اس ملک کو قبول کرو یہاں کراچی میں ایک بڑے عالم تھے وہ اردو نہیں بولتے تھے اور اردو کو کہتے تھے الٹو میں الٹو نہ تھا اردو تھا وہ نہ کنارہ خبر ہے پھوٹا تھا میں ایسے پھوٹا رہے میرا خشتا خوش رنگا منور و معطر جبدا تو زندگی اس کی اجیرن تھی اب بھی بعض طلباء اکو و بکو و صدر بکو لڑاتے ہیں اور جس جگہ آ چکے ہو صاف ستھری زبان بولو یار کتابیں آدمی آیا تھا چلا گیا تک مجھے بدا اس زبان سے آپ قرآن و سنت بیان کرتے ہیں صاف ستری شستا برجستا ایسا ہی زبان بولو سنا ہے بولے تو گویا کے پھول جڑتے ہیں یہ بات ہے تو آؤ ہم بھی دیکھ چل کے دیکھتے ہیں گوہر یاسمین درر و غرر یاقوت اور مرجان تمہارے کلام میں ہونا چاہیے یہ نااہلیت کی مثال ہے کہ زمانے گزارو اور جدد کوتی تھی ہوتی انکلو تھی اچھی صاف ستری زبان بولو میں میٹرک ریگولر کر چکا تھا اچھے نمبروں میں لیکن چونکہ محاورہ وہاں اردو کا نہیں ہے پشتو ہی پشتو ہے تو میں بنوری ٹاؤن میں جمعے کے دن گیٹ پہ ادھر ادھر رو رہا تھا ایک شخص نے گاڑی روک کے مجھ سے پوچھا جمعے کی نماز کب ہوگی میں نے کہا ڈھائی بجے اس نے کہا 2:30 بجے. میں نے کہا جلدی میں دکاندار کے پاس گیا, میں نے کہا 2:30 اور 1:30 میں کیا وہ یار, 1 گھنٹے کا فرق ہے. میں پھر گیا اس کے بعد, میں نے کہا نہیں جی معافی چاہتا ہوں, 1:30 بجے ہو گئی. اللہ, اور ایک حکیم کی خدمت میں میں جاتا تھا, اس دن اس نے کہا اس کا اس کو عقل ہی نہیں ہے, عقل ہوتا تو ایسا. میں ہو حکیم صاحب عقل مذکر ہے یا مونس ہے؟ کہ یار اپنے علاج کر کے جاؤ یا مذکر مونس. ایسا شوق تھا مجھے سمجھنا چاہتا تھا. اور جب میں نے پہلی مرتبہ بزم ادب میں طلبا کی اصلاحی انجمن میں ساتھیوں کے اصرار پر کلام کیا تو اساتذہ خوش ہو گئے, اس کی زبان اچھی. اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ موجودہ علماء وقت میں فصیح بلیغ عالم مولانا سلیم اللہ خان تھے رحمہ اللہ تعالی, اور انہوں نے اعتراف کیا تھا مجھے عاجز اور فقیر سے بطور شفقت کے, بڑوں کی عادت ہے چھوٹوں کی ہمت افزائی, کہ مولانا کی زبان بڑی شیرین ہے اور بڑی اچھی اردو بول سکتے ہیں, حالانکہ ہمیں اردو نہیں آتی, ابھی بہت پریشانی ہے. مولانا ایک زمانے میں اپنے ہاں علماء کی تربیت کے لیے میرے درس رکھوائے تھے, ہمیں شام کو جا کے مغرب کے بعد وہاں کچھ کلاسوں کو پڑھاتا تھا, یعنی یہ ناکار لوگ ان کے خلاف اور اہل حق کے دلائل پر آئین سمجھ. مولانا اتنے خوش ہوتے تھے الحمدللہ. کوئی خواب واب دیکھ لیتا تھا تو اس کاغذ پہ لکھ لیتے تھے کہ یہ تو مولانا سے گلشن میں جا کے پوچھنا پڑے گا, کیونکہ مولانا نے خواب کی تعبیر میری سنی تھی اور اس پر بڑی حیرت کی تھی. وہ اس طرح تک کہ ہم گارو ریسٹ ہاؤس میں تھے, کراچی کے حکمرانوں نے ہمیں نکالا تھا کہ یہ ناپسندیدہ لوگ ہیں اور یہ صحیح نہیں ہے, مولانا سلیم اللہ خان سنی ہو کے یار, مولانا اسفندیار گرامی قدر استاد مفتی احمد الرحمان اور ایک معاویہ پتہ نہیں کون تھے. تو وہاں پر ہم بڑے پریشان, بہت ریسٹ ہاؤس تھی اور بہت محلات تھے, بڑے باغات تھے, اور ہر روز ڈی سی ٹٹھا اور کمشنر حیدرآباد ہماری رات کو دعوت کرتے تھے, خود آتے تھے, اس کو تاکید کی گئی تھی کہ اکابر علماء ہے خیال رکھنا. اور یہ مسئلے اور اوراد وظائف کیے جاتے تھے, استاد گرامی قدر فقی امت اپنے وقت کے عالمگیر بادشاہ ہمارے محسن و مربی مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب بہت بڑے باعمل, وہ روزانہ وظیفے کرتے تھے اور شام کو آرڈر آ جاتا کہ 1 ہفتہ اور رہو. مولانا اسفندیار نے کہا یار استاد وظیفو اوڑو تش وظیفی خطا سے نکول واڑے میں نے جی بلے رکھو ٹول بکو کہے. تو وہاں یہ دستور تھا کہ 1 ہفتہ ہمارا جیل بڑھتا تھا, کیونکہ مقصد ایزا رسانی تھی. قائد اعظم اہل سنت اہل حق کا ایک تاجدار فرقہ تھا, یہ عاجز اس کے ایکشن کمیٹی کے چیئرمین تھے اور بعد میں علمی و تحقیقاتی کمیٹی کے چیئرمین بنائے گئے. حضرت مولانا سلیم اللہ خان صدر صدور تھے, مولانا اسفندیار ناظم اعلیٰ تھے, گرامی قدر حضرت الاستاذ مفتی احمد الرحمان سرپرست اول تھے. خیر اس میں ایک عجیب واقعہ بھی ہوا, واقعہ یہ ہوا کہ جس رات ہماری گرفتاری ہوئی اور ہمیں ادھر ادھر پھراتے تھے تو ہم نے ڈی ایس پی ادریس سے پوچھا کہ ادریس کہاں کہاں لے جا رہے ہو, کہ یہی حکم ہے کہ ساری رات پریشان کرو. میں نے کہا تم بھی پریشان کر رہے ہو, کیا کرو نوکری نہیں کر رہی. تو لانڈی کے علاقے میں باہر کی طرف ویرانے میں ایک مسجد تھی, ہم نے کہا نماز تو پڑھنے دے، فجر کی نماز ہونے والی تھی. اس نے کہا یہ پٹھانوں کی مسجد ہے، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ تم لوگ ارسٹ ہو تو ہماری خیر نہیں ہے، پہلے ہم سے وعدہ کرو. ہم سادے لوگ تھے، ہم نے کہا وعدہ ہے کچھ نہیں ہو. ہم گاڑی سے اترے، ہم نے وضو وضو کیا، سنتیں پڑھی، پتہ چلا کہ امام علی مقام ابھی نہیں آئے کیونکہ ان کو غسل کی ضرورت ہے. استاد محترم مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب کو میں نے آگے کیا اور میں نے تکبیر پڑھی. جب نماز ختم ہو گئی تو امام صاحب استاد محترم نے پہلی رکعت میں اذا الشمس کورت اور دوسری میں اذا السماء انفطرت بڑے درد انگیز انداز میں پڑھی. ہر ہر لفظ پر دل پھٹ رہا تھا. جب نماز ختم ہو گئی امام صاحب آ چکے تھے، وہ صفوں کو پلانتے ہوئے آگے بڑھے. وہ بنوری ٹاؤن کے آپ فاضل تھے، ویسے ہی ان کے مقام منازل سے آسمان و زمین واقف ہے، ایشیا کا مقتدر ادارہ. اور کہا کہ ناشتہ تیار ہو رہا، چائے پراٹھا انڈے. مفتی صاحب نے کہا آپ کہیں اور جا رہے ہیں؟ کہاں؟ کہ بس ہم کچھ مہمان ہیں. کس کے مہمان ہیں؟ کہا کہ سرکاری مہمان ہیں. وہ امام صاحب نے کہا اے علماء کو رجیل تب آئی، بس یہ ایک دیوار تھی اینٹوں کی غرر اگا خلق و غردو لو خاک تیرا اگا جی پولیس یا رستانس و بی بی ادریس و یا حضرت 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 پخدے میں دے قسمی اگای پڑھو بیش پا مو خلاص کرو کم انگلے وانا زان غلق کلے ہم کے سیاست ہونا سیاست دار ہو وہی سو کئی سو پیو غرر اگا خخت و دیوال دی دے راگے پر اور خوشے کو خلقو اور ٹول خخت را ہوگا ٹی پولیس یار تا سن ساو بسو زمون مخ کے زمون ولا ما جیل تب ہوئے زہر سن لے لئی اٹھا سو ادریس با خاندل بیا جیل کی منگ دے وی یار پخت ما تا سن وی دے پختونوں کی مسجد ہے ان کو جب بنک پڑ جائے گی کہ علماء جیل جا رہا ہے بس پر پولیس والے یہ لاشیں پڑی رہے گی. خیر اس کے بعد گارو ریسٹ ہاؤس چلے گئے سر جدا کر استنم کاری کے مانا یار بود اور قصہ کوتا کرد ورنہ درد سر بے سیار بود. تو اس طرح 9-10 بجے کے قریب وظیفے شروع ہوتے تھے ناشتے کے بعد اور 11 بجے تک 11:30 مکمل ہوتے تھے. پھر حضرت استاد مفتی احمد رحمان دعا فرماتے تھے بڑی رقت انگیز درد و سوز کی. اور پھر فکر ہوتی تھی کہ کیسے رہا ہوں گے. تو ایک دن میں نے کہا کہ رہائی ہو چکی ہے. جی میں نے کہا رہائی ہو چکی ہے. تو وہاں یہ دستور تھا کہ وقت گزرنے کے ایک دن بعد دوبارہ آرڈر ہوم سیکرٹری کا آتا اور ہم سے دستخط لیتے کہ 7 دن مزید رہیے. اس دن 2 دن باقی تھے اور آرڈر آیا. او علماء نے کہا اے ملی سے خوب لی دے عجیبہ خوب دے اور یہ تو وقت سے پہلے. میں نے کہا یہ سب باتیں رہائی کی علامت ہیں. انہوں نے کہا آپ نے ایسے کیا چیز دیکھی ہے کہ اتنے سختی سے اس پہ قائم ہو؟ میں نے کہا میں نے اپنے اس کمرے کے باہر گدھا دیکھا ہے. گدھا کڑا ہے ہو شور ملیا میں توبہ توبہ استغفر اللہ دا خر پا کونہ کی دا رہائی دا میں کونہ کینا دا خوب کی دا شور شرابہ. سب نے کہا مفتی احمد رحمان نے کہا پریدہ میں سیب تو فقیہ استاز اعظم ہے معبر نہیں دا بیل میدان دے. وہ میں باہر ٹیل رہا تھا ادریس ڈی ایس پی سے تعلق تھا. اس کو میں نے کہا ادریس بات سنو ہمیشہ ایک دن گزرنے کے بعد مزید اضافہ ہوتا ہے. آج 2 دن پہلے ہوا کیا بات ہے بھی رہائی ہو چکی؟ میں نے کہا اچھا کبھی ابھی کچھ کہے نہیں رہائی ہو چکی. جب آرڈر آیا میں نے ان کو کہا میں دخر کو نہ موا رکشا بولے میں ادریس راضی ہوئی جو بزرگان تو آئے ماں چر آئی ایک پلک یہ بولتے گور تعبیر کے سمر کلک دے آسمان و زمین آ خواتے خوش ہوئی دا تعبیر دے دا وقف خائی الحمدللہ. تعبیر کے مسائل میں عرض کروں گا یہ تو ایسے ہی آپ کو ذرا تر و تازہ کر رہا تھا. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ہمیشہ ہر دور کے خراب لوگ بدعقیدہ و بدچلن لوگ علماء کے بارے میں نامناسب الفاظ کہتے ہیں. اس طرح منافقین حضرات صحابہ کو بھی نامناسب الفاظ کہتے تھے. اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. وہی لال ہی راک میں بھی لال ہوتا ہے. اور آج بھی اسکرین پر آپ دیکھیں تو ہر وزیر ہر سیاسی ضعیف کبھی حضرت مولانا کو اس شان سے ذکر کرتے ہیں جیسے بہت نامناسب بات بھی ہو رہا. حالانکہ ان جیسے آدمی میدان عمل میں تو نہیں ہے اور نہ ہوگا. اہل حق کی کرامت ہے کہ اتنا بڑا قائد اللہ نے ان کو دیا ہے. اور ایسا وقت آ جائے گا کہ میدان خالی ہوگا. آج مودودیوں کا کوئی قائد نہیں, بدعتیوں کا کوئی قائد نہیں, غیر مقلدوں کا کچھ بھی نہیں, کک بھی نہیں. لیکن ایک مولانا ہے جو میدان میں آفتاب و مہتاب کی طرح تدبر و انتظام کے ساتھ چمک دھمک رہا ہے. اہل حق کو شکر کرنا چاہیے, مولانا کی عمر اور صحت کی دعائیں کرنا چاہیے. دیکھو مجھ جیسے کمزور آدمی کو دیکھنے وہ خود آتے ہیں حالانکہ میں کسی کام کا نہیں ہوں. دنیا کے اندر سب سے مشکل کام سیاست ہے. داؤد علیہ السلام نے اللہ کو کہا تھا کہ میں تبلیغ کرتا ہوں. حق تعالیٰ نے کہا اتخذ نعلیک من حدیدن وقلنسوتک من حدیدن وعصاک من حدیدن ثم انطلق الی التبلیغ. لوہے کے جوتے پہنو, لوہے کی ٹوپی سر پہ رکھو, لوہے کی لاٹھی پکڑو اور لوہے کے عزائم اختیار کرو, پھر تبلیغ. تبلیغ سب سے مشکل کام ہے. ہمارے تبلیغی بھائی یہاں بیٹھے رہتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں جب ان کا نمبر ہوتا ہے, گشت ہوتا ہے, جب اذان میں دس منٹ رہ جاتے ہیں چلو نبیوں والا کام کریں, باہر نکلتے ہیں دعا کرتے ہیں. اس گلی سے چلے گئے, اس گلی سے واپس آ گئے, چھ آدمی گئے, چار گھر چلے گئے, دو واپس آ گئے. زبردست تبلیغ دے گا. وے پہ گئے لاڑے پنجیرا لے اس ببیا راشی نہ رجستر گے تو روی مات خندا راشی. الگ تبلیغ داسی تبلیغ تجوزے نو دو کسان بئے او چرازئی نو دو سو بئے او تبلیغ تجتی نو تب دا چھوڑی والے پر تک دیا چولی را روانے دا با پوینو سوری بے. بہت زمانہ ہو گیا میں جماعت آئی تھی, اچھے لوگ تھے, اچھے لوگ ہے ہی تبلیغی, تو وہ مجھے کہا آپ ساتھ چلیں گے باہر. میں نے کہا چلے. میں بھی کش پہ نکلا. سامنے ایک مکان تھا, اس سے ایک پھر پرنے خان باہر آیا. باتیں 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 تبلیغی متکلم ہمارا خاموش کڑا ہے. ذرا سڑی تو نیا گور ہوں. ہم آئے ہیں آپ سے بات کرنے, آپ ہمیں باتیں سنا رہے ہیں. لیکن چونکہ میں تو ویسے تھا متکلم کوئی اور تھا. جب مغرب میں پانچ منٹ رہ گئے تو اس نے کہا اچھا آپ لوگ جائے. میں نے کہا راز اب نکلو باہر تام للئی اٹھا سو تم پنجلس منٹ سے ضائع کر تازہ کورت پری تم تبلیغ. نہیں 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 میں نے کہا جمنا جا اپنا کام کر. میں اپنی تبلیغ خود کرتا ہوں تمہاری والی نہیں کرتا. مٹھے نے بازو سے پکڑا, میں نے کہا چل. اچھا زبردستی, میں نے کہا ہاں شرط نجاتن ہی نلا یونجی کا احسان ہوں, ہم آسمے لکھا ہوا ہے کہ بازو سے پکڑو اور مسجد لے جاؤ. یہاں میں لے آیا اور میں نے طالب علموں کا خیال کرو یادی بھاگ نہ جائے اور تبلیغ کو میں نے کرو تقریر. وہ تقریر ہو رہی ہے بیان ہو رہا ہے, وہ میری طرف دیکھتا ہے. تو کئی قسم کی تبلیغ ہے نا, یہ ہماری والی تبلیغ بھی کبھی کبھی کام آ جاتی ہے. بہت زمانہ ہوا ہے ایک مسجد میں ہم گئے, یہ غریب تو ہر جگہ جاتا ہے, بڑی بڑی پٹائیاں ہو جاتی ہیں وہاں پر, پتہ نہیں کیسے امام تھا. اس نے ہمیں کہا فوراً نکلو یہاں سے, اور ہم کو مسجد دھونی ہے زور سے پہلے. میں نے کہا کیوں, پیشاب چلا گیا آپ سے کیا؟ کہا نہیں, آپ لوگ جو یہاں آئے ہیں. میں نے کہا مسجد کے اندر کتے کے پیر رکھنے سے بھی مسجد پلید نہیں ہوتی. اجہل الجاہلین, تم نے دین نہیں پڑھا ہے. اس نے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا کہ کچھ خراب لوگ آئے اور ہماری مسجد قبضہ کر رہے ہیں اور محلے والے آ جائے. میں نے تبلیغی امیر کو کہا میں گلے کہنا ماں ہوتا پریدا استا کر نہ دے زماں تبلیغ شروع. وہ آئے, ان میں پختون بھی تھے. انہوں نے کہا مولوی صاحب کیا بات ہے؟ میں نے کہا ہم اللہ کے گھر آئے بیان کرنے, نماز پڑھنے, یہ امام صاحب ہمیں نہیں چھوڑتے. اس نے کہا تو پھر آپ نماز پڑھائے. میں بالکل آئے امام ہی نہیں ہوں ماتے ہوئے تو مخش ماں امام تو یخش ہوئے. الحمدللہ میں نے نماز پڑھائی, نماز کے بعد درس دیا, خوب زبردست تبلیغ کی. آئے امام صاحب سر کی کوزی ہوئی. الحمدللہ ایک اور جگہ ہمارا جانا ہوا, برادر منصور صاحب ساتھ تھے, گاڑی چلا رہے تھے. پتہ نہیں کون سی جگہ تھی, وہاں پر انہوں نے مجھے کہا یہ مسجد قریب ہے, اہل حق کی لگ رہی ہے, کہیں قبضہ کی تھی اہل حق سے. اور میں آپ اندر چلے ہو, نماز عشاء قریب ہے, ہمیں گاڑی ٹھیک کرا کے آتا ہوں. میں اندر چلا گیا, وہ امام صاحب موٹا سا تھا جیسے تک سرسپن درانے درانے کو ڈاٹھی ہوں. پخیر السلام علیکم بھائی, آج تو عید کا دن ہے, حضرت خود آئے. میں آپ نماز پڑھائے. میں نے کہا آپ خود پڑھائے, میں تو یہاں سے گزرتے ہوئے اندر آیا. نہیں نہیں نماز تو آپ نے پڑھانی ہے اور نماز کے بعد بیان بھی کرنا ہے. میں نے کہا چلو نماز پڑھا دیتے ہو, بیان معاف کر دے. نماز میں نے پڑھائی, اس نے اعلان کیا کہ حضرت بیان کریں گے. میں نے بیان شروع کیا, وہ مجھے آہستہ سے کہتے بریلویوں کے بارے میں کچھ نہ کہنا. میں نے کہا مجھے تو بریلویوں کے بارے میں نہیں کہنا تھا, لیکن اب تم نے چھیڑ دیا. اس اللہ کی قسم جس نے دیوبندی اور بریلوی پیدا کیے کہ آج اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مجھے کہتا ہے آپ کو اجازت نہیں. میں چل یار, یہ کوئی تیرے باپ کا دفتر ہے کیا؟ لوگوں نے دیکھا کہ مہمان و میزبان میں جھگڑا ہو رہا ہے, جو جا رہے تھے وہ بھی بیٹھ گئے. میں نے بیان شروع کیا, یہ نئی نئی ان کی ہری پگڑی نکلی تھی, لباس کا مسئلہ شروع کیا, قسم قسم کے لباس کی سنتیں. اور میں نے کہا پیغمبر سے ہر طرح رنگ ثابت ہے سوائے ہرے کے. اور میں نے کہا کہ مشکات جلد ثانی 477 پر روایت ہے کہ دجال کے ساتھ 70 یا 77 ہزار لوگ ہوں گے, ان کے سروں پر جو پگڑیاں ہوگی وہ ہرے رنگ کی ہوگی. اس لیے سیوطی نے کتاب لکھی ہے کہ اور کہا ہے کہ یہ جو بعض بزرگ ہرا کپڑا اٹھاتے لا اصل الحاف, اس طرح بہت طریقے سے کلام کیا. یہ مجھے کہتے ہیں آپ کو اجازت دی. میں نے کہا چل چل, میں اجازت ہو گئی. اور یہ ممبر کے ساتھ پیچھے کڑا ہے, ایک پاؤں اوپر ہے نیچے. افسوس کر رہے ہیں نا میرے اوپر, میں نے 20-25 منٹ کلام کیا، میں نے کہا دیکھو اس مسئلے سے متعلق کوئی سوال جواب میں حاضر. مولانا نے تو مجھے منع کیا، آپ کے سامنے وہ مجھ پہ ناراض ہے، ان کو اس کا کچھ نہ کہا جائے. لوگوں نے پیچھے سے آواز دی کہ 2 سزائیں آپ کو ملے گی، ایک تو آج رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں جمعہ رکھیں گے، آپ تب جانے دیں گے. یہ تو ہمارے 30-40 ساتھی ہیں، یہاں تو ہزاروں ایسے لوگ رہتے ہیں، ان کو کون سمجھائے گا؟ میں نے کہا جمعے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا، کھانا معاف کر دے. تو یہ مولوی صاحب مجھے کہتے ہیں جزاک میں رخصت دلا تا خزم نے کون مجھے تھا دستہ جماعت میرے حزم ہے رخصت اس ماتا شاہ باش رکھے پتیارا کون ہمارے کناٹھی جنگے ہو سر تاکہ بما مانے ذہنی روب رہا اس دے حزین قبلو جماعت سب پتا ہو چھو خود پاک تا دس ملک ادر گڑی میں ہمارا تو میدان یہ ہے، یہی کام ہے ہمارا کہ مسلمان بھائیوں کو توحید سمجھائے، سنت سمجھائے، پیغمبران اقوال و اعمال بزرگان دین سلف صالحین کی تعظیم سمجھائے. اور لوگوں نے جو غفلت پیدا کی، جہالت پیدا کی، اس سے ان کو پیچھے ہٹا، یہی تو ہمارا میدان، اور ہم کس کام کے مولوی. تو میں کبھی کبھی دورہ حدیث کے طلباء سے عرض کرتا ہوں کہ اس قدر واقعات موجود ہیں کہ امام بخاری نے کہا ہے میرے پاس ہر حدیث کے 10 قصے تھے، لیکن اختصار کی وجہ سے نہیں لا سکا. میں کہتا ہوں میرے پاس ہر مسئلے کے لیے 10 مثالیں، 10 واقعات، 10 اشعار، لیکن افسوس کہ وقت کہاں ہے. کل مجھ سے کوئی پوچھ رہا کہاں تک پڑھائیں گے، میں نے کہا جہاں تک چلا گیا. عبداللہ ابن عمر نے سورت بقرہ 11 یا 12 سال میں پڑھی تھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ علوم کیا ہوتے ہیں. ختم کیا ہے، آپ بیٹھ جائیں میں پڑھتا رہوں گا، ترجمہ ہوتا رہے گا، اور بس ماسپخین میں ختم شوئی. وہ تو کچھ مشکل نہیں، یہ جو متعلقات علوم ہے اور یہ متنوع علوم عالم کے زمانے کے، اور اس کا چسپاں آیات کے ساتھ یہ کار باشد، یہ ہر ایک کا کام نہیں. الحمدللہ اللہ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے ہیں مسلمانوں سے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہم تو ایمان لائے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ علیحدہ ہو جاتے ہیں شیطانوں کے ہاں، اپنے ناکارہ لوگوں کے پاس، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بے شک ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہاں سے پڑھ کے کئی ادھر ادھر پر جہاں پیسے زیادہ ملتے ہیں وہاں تخصص کے نام پر کاروبار شروع کرتے ہیں. ایک جگہ بڑے عالم و فقی کا انتقال ہو گیا تھا، ہم گئے تعزیت کے لیے، شیر علی شاہ صاحب بھی ساتھ تھے. مولانا شیر علی شاہ نے کہا وہ سنگ چل اللہ سے پوچھ چاہتے اوپر دعا کہ ویدہ رامیان خونو چاہتے میں دا سوک دی مڑا دا سشے دا سخلق دے ماں و تابے اوچھتا ہوں. ہم وہاں گئے، ہم نے دعا شروع کی، وہ جو اس کا نگران اعلیٰ تھا، وہ مرحوم کا قائم مقام تھا، وہ ایسا بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جو تخصص والے تھے وہاں، جو یہاں مجھ سے دور حدیث کیا تھا، جب میں اسے ایسا دیکھ لیتا تھا تو ہاتھ اٹھا لیتے تھے، جب میں ادھر ہو جاتا تھا تو پھر یوں کر دے دال دا استقامت تھے. حالانکہ بخاری اصح الکتب ہے، غزوہ اوطاس میں ابو موسیٰ اشعری کے چچا ابو عامر کی شہادت پر پیغمبر نے فرفع یدیہ ودعا لہ، استحباب کے لیے تو ادنا بنک کافی ہوتا ہے. شاہ انور شاہ ایک اور جگہ لکھتے ہیں فتلک الشاکلا فی جمیل مستحبات انہا تثبت مرتا او مرتین ثم تعذب علیہ الامہ وتوجر وتصاب عند اللہ. مستحب تو یہی ہوتا ہے کہ ایک آدھ دفعہ ثبوت ہو، پھر امت ہمیشہ وہ کام کرتی ہے اور ثواب پاتی ہے. فیض الباری جلد 2 صفحہ 116 چار جلدوں والی. کتنے افسوس کی بات ہے کہ اہل حق تعزیت کی دعا میں ہاتھ نہیں اٹھاتے. تعزیت کی دعا میں ہاتھ اٹھانا مروی ہے. شاہ اسحاق نے 40 میں بھی لکھا ہے کہ ہاتھ اٹھانا بہتر عمل. حکیم الامت مولانا اشرف علی امداد الفتاوی جلد 5 صفحہ 505 چھ جلدوں والا امداد الفتاوی, اس میں لکھتے ہیں دعا میں ہاتھ اٹھانا مطلق آداب میں سے. اللہ اللہ, اس طرح بعض لوگ تدفین کے بعد دعا میں ہاتھ نہیں اٹھاتے. استاد محترم مولانا بدیع الزمان سے فوت ہوئے تھے, وہ میرے بھی استاد تھے, مولانا رفیع و تقی کے بھی استاد تھے. پہلے وہ دارالعلوم میں رہے, پھر حضرت بنوری بنوری ٹاؤن لائے. مولانا تقی صاحب آئے اور کھڑے رہے, کھڑے روانہ ہو گئے. بعد میں میں نے ایک موقع پہ کہا, میں نے کہا تدفین کے بعد قبر پر ہاتھ اٹھانا فتح الباری جلد 11 153 صفحے پر موجود ہے. ابو عبداللہ ابو جنادہ کے انتقال کے بعد پیغمبر نے باقاعدہ ہاتھ اٹھائے. احسن الفتاوی جدید جلد 4 میں مولانا مفتی رشید احمد لکھتے ہیں بزرگوں کے احترام میں. گزشتہ ایڈیشنوں میں لکھا تھا, اب ایک کرم فرما کے بتانے سے پتہ چلا کہ صحیح اور صریح حدیث میں ثابت ہے, لہذا آج سے رجوع کرتا ہوں سابقہ اقوال سے, اور قبر پر تدفین کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھانا سنت طریقہ. دیکھیے احسن الفتاوی جدید جلد 4. عنقریب میری یہ کتاب شائع ہو جائے گی آداب تعزیت, اس میں ان تمام مسائل کا خیال رکھا گیا ہے. میرے والد صاحب آئے, فوت ہوئے تھے, تو ایک کراچی کے بڑے علماء تعزیت کے لیے. بڑا افسوس ہوا, بڑا افسوس. کیا افسوس ہوا ہے, احتجاج کرتے ہو اللہ کے خلاف کیا؟ میں نے کہا دعا کرے ہاتھ اٹھائے. ہاں لوگوں نے میرے متعلق مشہور کیا دعا میں ہاتھ نہیں اٹھاتے. یہاں ایک خادم تھا سراج ملک جہانگیرے کا, اس نے کہا بڑا خبر آلوی بولیان راضی آگئی تھا دیورتا ہوئی چلا سکتا. اللہ الحمدللہ, گھبرانا نہیں, ساڑا پلہ باری. میں نے انور شاہ کو ایک دن کہا کہ اختلافی مسائل میں میرے ساتھ مغرب سے عشاء تک بیٹھا کرو, میں تمہیں تمام ادلہ کتابوں میں دکھاؤں گا, تب دنیا سے جاؤں گا. کل لوگ تمہیں کہیں گے تیرا باپ ایسا کہتا ہے, تیرا باپ ایسا کہتا ہے, تجھے جواب نہیں ہوگا, ہمیں قبر میں افسوس کروں گا. تو آپ لوگ بھی مجھ سے پڑھنے آئے ہیں, اعتماد کیا ہے, جو میں کہتا ہوں اس کو تحقیق تک پہنچاؤ, اور تمام مسائل ہمارے محقق ہیں. کسی مسئلے میں بھی ہم متفرد نہیں. جو تفرد کہتے ہیں وہ تفرد کے ابجد سے واقف نہیں, وہ خود شیخ چلی جو ہے متفرد ہے. اور جب یہ ملتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے, جب علیحدہ ہو جاتے اپنے سرغنوں کے پاس کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, بے شک ہم تو استہزاء کرتے ہیں مسلمانوں کا. اللہ یستہزئ بہم, اللہ ان کو سزا دے گا ان کے استہزئ کی. یہ مشاکلت سوری ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اور ڈیل دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں, یہ اندھے پھرتے رہیں گے. یا دہلوی تراجم پر شیخ الہند نے اعتراض بھی کیا ہے, اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اختیار کی گمراہی ہدایت کے بدلے میں. فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین, یہ سوداگر ہے التاجر الفاجر, منہ سے جو بھی بول نکلا جس نے تولا پورا تول نکلا. جس کو جس لفظ سے یاد کیا وہ وہی بنے گا, ہزار کوششیں کرے بچ نہیں سکتا ہو. التاجر الفاجر آج بھی التاجر الفاجر ہے. آج بھی درسیات سے محروم ہے. مکہ گیا مدینہ گیا قدس بھی گیا, جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے آ گیا. ندمکی پہ بزرگئی کی اس شک نشتا, ولی خربا جنشی پتواف. بس طلبا کو میں ساتھ لے جاتا ہوں تو وہ پھر واپس آ کر کے صحیح نہیں ہوتے, میں غمگین ہوتا ہوں کہ یہ کیسا عمرہ کیا اس نے. اچانک بخاری فضائل مدینہ میں ایک حدیث پر نظر پڑی کہ مدینہ منورہ تو بٹھی ہے, پلیت لوگوں کو غلیظ لوگوں کو بھگا دیتا ہے عمر بھر کے لیے, ان کا منہ کالا کر دیتا ہے اور اچھے اور بہترین انسانوں کو جمع دیتا ہے. المدینہ تو کلکیر, سبحان اللہ, خوش ہو گیا, اطمینان ہو گیا. بھائی ہم تو طالب کے بارے میں قدردان ہیں, ہم تو طالب کو سرمایہ سمجھتے ہیں اپنے اولاد سے زیادہ. اب وہ ہے بد ذات بد نسل, وہ بنتا ہی نہیں. سادیا شیرازیا پندی مدی بد ذات را, بد ذات چو عاقل شود گردن زدن استاد را. یار زمان استاد دیکھو بھی دیتی دے, وہ زمان پلار دیکھو غٹ دل دے, بے غیرت استاد بنتا کام لگے. نئے نئے جب پاکستان میں یہ مسائل چلے تو چار پانچ آدمی تھے, قاضی شمس الدین گجرانوالہ کے, قاضی نور محمد ان کے بڑے بھائی, شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان, شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پجپیری. مثال دے رہا ہوں کہ استاد کا احترام کون کرتا ہے کون نہیں کرتا. اور جو ہے نا عنایت اللہ شاہ بخاری گجراتی, ان سب نے اسلام آباد پنڈی میں اجلاس کیا تعلیم القرآن میں, اور کہا جو بھی بدعت کرے گا اس کا رد کریں گے, بالکل کریں گے, دس خط دس خط دس خط. کچھ مدت جب گزر گئی, شیخ العزیز مولانا نصیر الدین صاحب اور غشتوی رحمہ اللہ تعالی کی ایک تحریر آئی کہ پنجپیریان قرآن میں تحریف کرتے ہیں, ان سے ترجمہ مت پڑھو. سنتوں کے بعد اجتماعی دعا, مردے کے لیے دور اسقات, سنت طریقے سے زیارت القبور, یہ سب ثابت ہے اور ہم سب اس کا اہتمام کرتے ہیں. مولانا محمد طاہر پنجپیری ذرا سرگرم تھا, وہ پنڈی گئے اور مولانا غلام اللہ خان سے کہا کہ حضرت شیخ کی تحریر آئی. شیخ القرآن نے کہا میں مولانا نصیر الدین غرغشتو کو اس علاقہ چچ کا مجتہد سمجھتا ہوں اور اس کے اقتداء پر میرا اقتداء ہے. کتنا بڑا جواب دیا, اگرچہ پنجبیر مولانا صاحب کو پسند نہیں ہے, الانتصار الی سنت سید الابرار, انہوں نے مولانا غرغشتو کے خلاف لکھا ہے. اور اس میں لکھتے اوروں سے کیا گلا, خود ہمارے استاد محترم مولوی نصیر الدین غرغشتوی مدت مدیدہ سے بدعات میں ملوث چلے آ رہے ہیں. غلام اللہ خان نے کیا کہا کہ میرے استاد علاقہ چھچ کے مجتہد ہے, میں اس کا اقتداء کرتا ہوں, میں اس کا مقلد محض. شیخ القرآن غرغشتو آ جاتے تھے تو مولانا فرماتے تھے غلام اللہ مغرب پڑھاؤ اور دعا بھی کرو. ہاں اچھا جی اچھا جی. شیخ القرآن مغرب کی نماز پڑھا کے دو رکعت سنت پڑھ کے منہ موڑ لیتے, دعا کر کے پھر اپنے معمولات پورے کرتے. اور جب حضرت اقدس شیخ المشائخ استاذ العالم مولانا نصیر الدین غرغشتوی سالانہ جلسے میں تعلیم القرآن آ جاتے تو شیخ کہتے شیخ القرآن حضرت نماز آپ نے پڑھانی ہے, اور پھر وہ دعا سنتوں کے بعد نہیں کرتے تھے. کسی نے کہا یہ کیوں, کہا یہاں مولوی غلام اللہ کی عادت نہیں ہے لہذا ان کے لیے فساد نہیں کھڑا کرتا. دیکھو یہ ان کا لحاظ کرتے اور وہ ان کا لحاظ، کیونکہ عالمان کبیران، یہ علماء دین کی شان و شوکت ہے کہ اپنے رفقا کا خیال کر دیں۔ مکہ مکرمہ میں ایک علوی مالکی تھا، بہت بڑا عالم، بحر زخار تھا علوم میں، اور ان کے والد عباس علوی حرم کے مدرس تھے، اور یہ علوی مالکی شروعی عمر میں بنوری ٹاؤن میں ڈاکٹر عبدالرزاق وغیرہ کے ساتھ ساتھی رہا تھا، بنوری ٹاؤن میں ایک سال گزارا تھا شروع میں، اس کے بعد مصر گیا اور جامع زر سے فاضل ہوا، پھر حضرت کے پاس آیا، حضرت کہا اخرج، رخشا گرہ کٹ کے لگے، لیکن وہ حضرت کا تمام تصنیفات میں استاذی و شیخی و وسیلتی اللہ مولانا محمد یوسف البنوری رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن فرمایا کہ میں نے اچانک دیکھا کہ حضرت بنوری تشریف لائے ہیں، اور میں نے پوچھا کہ کب آئے، کہا وقت پورا ہو گیا مکہ کا، کل چلوں گا مدینہ، کہا میں نے کہا حضرت گھر چلے، آج کھانا کھائے، کہا ٹھیک ہے، کہا میں نے گاڑیاں پیچھے چھوڑی ڈرائیوروں کو اور خود بھاگا گھر گیا، اور گھر میں کہا کہ اہتمام کرو حضرت آ رہے ہیں، اور خود جو ہے نا وہ ہرے دوپٹے جو لٹکے ہوئے تھے، تبلے وبلے رکھے ہوئے تھے، وہ سارے ہٹائے، کیونکہ مولانا کا جلالی مزاج مجھے معلوم تھا، مجھے یہ واقعہ علوی نے خود سنایا اپنے گھر پر، کہا مولانا سب بنوری نے جیسے قدم رکھا ہمارے گھر میں، کہا اشم معند کرائے حت البدا، تیرے پاس بدت کی بدبو آ رہی ہے، کہ میں نے کہا اللہ اللہ انا تلمیزو کمیں، لا لا انت تلمیزی و تلمیزو مبتدین، اور لوگوں کے بھی شاگرد ہو، مجھے کہتے ہیں کیسے فریض تھے، کیسے دل گویاں اور کشف تھا، کیونکہ وہ تبلہ اور وہ ہرے کپڑے اور لٹے پٹے اور یہ سامان جو بدتی کا ہوتا ہے وہ سب میں نے گھسیٹ لیا تھا، پھر بھی حضرت کہتے ہیں شم معند کرائے حت البدا۔ تو درس دے رہے تھے، جب مجھے دیکھا تو کہا اظن جا شیخ زرولی الذي استمد و استفاد علی الشیخ الجلیل والمحدث الکامل فی العالم والفقیہ النحریر مولانا محمد یوسف البنوری صاحب معارف السنن و شیخی و شیخ اعلی و استاذی و استاذ اعلی۔ پھر تصویریں وصویریں بناتے میں نے منع کیا تو منع ہو گئے، پھر تبلا وبلا تھا، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، کچھ دیر بعد مجھے کہا کہ آپ کے اکرام میں منع کر دیا اور اب میرے اکرام میں آپ خاموش ہو جائے، کیونکہ یہ سب لوگ ان کاموں کے لیے آئے ہیں۔ بس پتم بلوانے جو سڑی راہ باندھے گڑ حضرت زرشی نے ختم بلوا، ایک عجیب بات معلوم ہوئی کہ میرے آپ کے اکرام میں آپ کے کہنے کے بعد روک لیا۔ اب ہمارے ہاں کے معمولات ہے کہ بخاری شریف کے اخیر میں یا ابو داؤد کے اخیر میں تھوڑی دیر کے لیے تبلہ بجتا ہے اور معمولی سے الفاظ ہوتے ہیں، گزارا تو کرنا پڑتا ہے ایسے لوگوں سے۔ اور پھر جب اندر گئے اور کتابیں نکالی، اللہ اکبر، خود اندر گئے، دنیا بھر کی قیمتی کتابیں، ہذی ہدیت لک ولی اطلاعک الواسع ولی علمک الغافر والغافر۔ فوت ہو گئے، اب ان کا بیٹا ہے وہ شدید غور زیادہ سخت ہے، ہمارا جانا نہیں ہوا۔ علوی مالکی پاکستان کے بریلوی جا کے وہاں پر چھپتے تھے، میں نے کہا یہ وہ مبتدئین ہیں جو آپ کے اساتذہ کی تکفیر کرتے، پر بہت خفا ہو گئے تراب الحق پر اور کوکب نورانی پر، آپ کیا بد زبانی کرتے ہیں بزرگوں کے بارے میں، اختلافات مسائل کے حق ہے لیکن آپ کو بد زبانی کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ فما ربحت تجارتهم، یہ جو منافقین کے ساتھ منافق اور مومن کے ساتھ سرسری مومن، یہ ایک کاروبار ہے، یا تجار ہم الفجار ہے، فما ربحت تجارتهم، نفع نہیں دے گی ان کی یہ تجارت، وما کانوا مهتدین، اور نہ یہ ہدایت پر رہیں گے، یعنی خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. التاجر الفاجر کا یہی انجام ہوتا ہے. استاذوں سے اپنی شان و شوکت بڑھواتے ہیں، اکو بکو ادھر ادھر لڑاتے ہیں، الگ ادھے انسان بچے جو شا غویا. اگر کوئی شخص کوئی کاروبار کرتا ہے تو قرآن مجید میں جتنی آیات تجارت کی ہے وہ اچھے لمحے میں ایک ہی مجلس میں پڑھ لے، پہلے سے تلاش کر کے نشان لگا لے، اور اول و آخر دعا کر لے، انشاءاللہ کام میں برکت ہو جائے گی. میرے ایک ساتھی ہے، وہ کئی دور جا کے کاروبار کرتا ہے، کبھی یہاں ضرورت ہوتی ہے میں اس کو کہتا ہوں دکان پہ جاؤ گے جیسے کہو گے، اور کبھی بغیر پوچھ کے میں اس کو فون کرتا ہوں کہ دیکھو اگر تین دفعہ میں نے کہا نا فما ربحت تجارتهم تو یہ دکان تیری کامیاب نہیں ہوگی. لیکن گزارش یہ ہے کہ لوگوں کے فائدے کے کام کرو، نقصان کا کام نہ کرو، ورنہ بے برکت ہو جاؤ. باقی تجارت پر امام محمد بن الحسن شیبانی کی کتاب الاکتساب فی الرزق المستطاب، شمس العلمین سرخسی نے اس کی شرح لکھی الکسب، اور وہ مبسوط موجودہ کا حصہ ہیں، علیحدہ بھی چپ گئی ہے. اور شیخ الحدیث مولانا زکریا نے فضائل تجارت لکھے ہیں. کیا کرے، آگے کیسے جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے من اراد الدنیا فلیتجر ومن اراد الاخرت فلیتزہد، رواہ الترمذی. جو دنیا دار بننا چاہے وہ کاروبار کرے، اور جو دیندار بننا چاہے وہ آرام سے رہے، بس اللہ اللہ کرے. وہی ماں دنیا دار سڑے دیندار لدل نہ دے، دنیا داری اور دینداری دل رے لرے. ایک نقطہ یاد رکھو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل ایوہا الی، وہی سے پہلے، بعثت سے پہلے تو تجارت کی ہے، مختلف جگہ بھی جانا ہوا ہے، اور اسی سے متاثر ہو کر ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ نے پیغام نکاح دے دیا. لیکن بعد ما یوحا الی، آپ جب نبی مبعوث ہوئے اور آپ پر وحی کی بارش ہوئی، اس کے بعد آپ نے کبھی بھی کوئی تجارت اور کاروبار نہیں کیا ہے. اگر بعض صحابہ کو آپ نے کہا بھی کہ جاؤ منڈی سے بکرا لاؤ، اور وہ ایک بکرا دو دینار کا بیچا، اور پھر ایک دینار اور ایک بکرا حضرت کی خدمت میں لے آیا، تو آپ نے کہا آپ کو مبارک ہو، مجھے صرف بکرا دے دو، مجھے دینار کی ضرورت نہیں. عبداللہ ابن عمر کے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا، اور دوسرے صحابہ کے ساتھ بھی، جنہوں نے شکایت کی کہ میرا اونٹ چلتا ہی نہیں ہے، آپ نے چابک لے کے اس کو دو کس کے مارے، وہ بالکل شورلیٹ گاڑی بن گیا اور ہیلی کاپٹر کی طرح اڑنے لگا. جب مدینہ منورہ پہنچے تو ان کو پیسے گن کی دیے بلال کو کہا، اور جب وہ جانے لگا اپنا اونٹ بھی لے جاؤ. یا اللہ اللہ، یا رب صلی وسلم علیہ. آپ دنیا دار نہیں بننا چاہتے تھے. بے شک علماء کرام نے دینی کام کے ساتھ ضروری کاروبار کی اجازت دی ہے، لیکن اس زمانے کے علماء دین کو دین خالص رکھنا چاہیے، اور یہ کوئی کاروبار نہ کرے. شوقیہ طور پر ہماری باغات ہے, فارم ہے, گائے بھینس ہے, ہزاروں کڑی ہے, لیکن میں وہاں جا کے شیڈ پہ بیٹھ جاتا ہوں, ان کی خیر خیریت وہیں سے پوچھتا ہوں, اندر نہیں جاتا. اللہ, تو تجارت آسان کام نہیں, تجارت کے لیے بڑا دل چاہیے. دو کمال ہے, ایک تجارت, دوسری زراعت. انفقوا مما رزقناکم ومما اخرجنا لکم من الارض. تجارت پہلے ذکر ہوئی ہے, زراعت بعد میں. تو تجارت بڑے ائمہ کا پسندیدہ مشغلہ ہے, کعبی حنیفہ النعمان, اور اس کے دلائل افضلیت کے. جبکہ زراعت والے کہتے ہیں کہ کیڑے مکوڑے پرند چرند درند سب سیر ہو جاتے ہیں. روٹی خالص, سبزیاں خالص, اور ہر گلیرا رنگ بوئی دیگر رس. ہر مجتہد اور عالم کے علم کی علیحدہ شان اور مت, گلستان کے عقائد اور بہترین لچکتی ہوئے مہکتی ہوئی ٹیلیوں سے برے پھول ہیں. یاد پڑتا ہے کہ انبیاء و مرسلین میں صرف لوط علیہ السلام باغبان تھے. ان کی خدمت میں جب مہمان آئے تو آپ چاہتے تھے کہ ادھر ہی ان کو کچھ خربوزے اور تربوز کھلاؤں, لیکن مہمانوں نے ضد کی کہ گھر جائیں گے. اور جب گھر آئے اور شہریوں نے دیکھا, اور وہ ایسے مرض میں مبتلا تھے کہ وہ خوبصورت لڑکے کو نہیں چھوڑتے, اور وہ قصہ پیش آیا جس میں وہ بے ادبی کے مرتکب ہوئے. فجعلنا عالیہا سافلہا, اوپر سے نیچے سے اوپر اٹھایا, دہ مارا, وامطرنا علیہم حجارتا من سوء. اللہ نے بری بارش برسائی, ہر شخص پر پتھر برسے, اور اس پتھر پہ لکھا ہوا تھا فلان ابن فلان ارتکب ذنبا کبیرا. اللہ, دیکھیے تفسیر روح المانی, تفسیر کبیر, تفسیر السراج المنیر خطیب شیربینی کی, تفسیر روح البیان اسماعیل حق کی بروسی کی. تو ہمارا بحد تجارتوں, یہ جو دین کے مقابلے میں یہ سودے کرتے ہیں یہ کامیاب نہیں. وما کانو محتدین, اور نئی ہدایت پر آ رہے ہیں. علماء نے عجیب بات کہی ہے کہ اگر کاروبار کے ساتھ ہدایت کا کام بھی جاری ہے تو کاروبار بھی عبادت ہے. وما کانو محتدین, ان کی تجارت اس لیے سودمند نہ ہوئی کہ یہ لوگ دین کو اور علم کو نقصان پہنچاتے تھے. اب ایک بہترین طالب پڑھ رہا ہے, اچانک کہیں کسی کاروبار میں لگ گیا, اب وہ سبق ختم. اس کو کنٹرول کرنا آسان نہیں, آخر کار نکالنا پڑے گا. طالب علمی کے زمانے میں ہمارے بزرگوں نے مجھے یہاں بھیجا تھا. اس زمانے میں مسجدوں میں خطرات ہوتے تھے مبتدئین کے, تو مجھے اس طرح لایا گیا ہے. لمبا قصہ ہے, احسن البرہان میں کبھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ہاں ہاں ہاں, پڑھتا رہا, آتا رہا, جاتا رہا. دور حدیث کا سال شروع ہوا, اور مغرب کے بعد حضرت اقدس مولانا مفتی ولی حسن ترمذی ثانی پڑھاتے تھے. میری طرف دیکھا تو کہا یہ اچھا پڑھنے والا ہے, لیکن یہ امام بھی, حالانکہ انہوں نے امام بنایا تھا. سب نے مل کے مجھے یہاں بھیجا تھا. میں نے کبھی بھی استاد کو ایسا جواب نہیں دیا. استاد تو استاد ہے, اس کو مالک و اختیار ہے. حضرت جب درس دیتے تھے, آپ کا درس دریائے زخار تھا. آپ کے زمانے میں آپ سے بہترین کامل مدرس نہیں تھا. آپ کے علوم رنگ برنگ کے ایسے بکھرتے تھے موتیوں کی طرح, اور تعمیری درس تھا بہت بڑا, اطلاعی و غزائر کا درس تھا. خاص کر آپ کا ہدایہ ثانی ثالث ترمذی, اور حضرت الاستاذ مولانا بنوری کے بعد بخاری, پورے عالم کا ایک سبق تھا. رحمہ اللہ و رحمتہ واسعہ، شاگردوں سے بڑی پیار محبت تھی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا تو آپ کو چاہتے تھے. اللہ اللہ. میں وہاں سے آیا اور میں نے مغرب کی نماز کے ساتھ استعفیٰ لکھا یہاں کی کمیٹی کو کہ مجھے استادوں نے یہاں بھیجا تھا، لیکن آج کل مغرب کے بعد عشاء تک سبق ہوتا ہے اور میں سبق نہیں چھوڑ سکتا اور امامت چھوڑ سکتا ہوں. کمیٹی والے بڑے لائق فائق، اللہ ان سب پر رحمتوں کی بارش کرے، انہوں نے کہا اتنی جلدی میں فیصلے نہ کیا کرو، ہمیں ذرا موقع دو. انہوں نے فیصلہ کیا کہ روزانہ 4 بجے ان کا درس ختم ہوتا ہے وہاں، اور گاڑی ایک کڑی رہنے چاہیے، اس میں بیٹھ کے آئے، عصر مغرب پڑھا لے اور فوراً مغرب کے بعد گاڑی میں بٹھائے اور عشاء میں لے آئے. ایسے لوگ نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، ذرا اپنی عزت اور قدر پیدا کر. چنانچہ وہ روزانہ مجھے اس طرح لے جاتے تھے اور لے آتے تھے، اور اس طرح ہمارے دور حدیث کے اسباق مکمل ہو گئے. ہمارے استاد نے ایک موقع پر مجھے کہا کہ میں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، مجھے افسوس ہے. اور پھر ایک کراچی کے سیٹ کا نام لیا کہ وہ میری بات مانتا ہے، اس نے میرے کہنے سے سوراب گوٹ بنوری ٹاؤن شاہ اور ملیر بنوری ٹاؤن شاہ 58 لاکھ کے بنائے، کسی دن آ جاؤ میں آپ کا تعارف کراتا ہوں تاکہ آپ کا ادارہ بنے. ایک دن میں برادر منصور کے ساتھ گیا، انہوں نے کہا وہ چلتے ہیں وہاں وہاں، ہم چلے گئے، پتہ چلا کہ وہ سیٹ جو تھے حاجی علی مرحوم وہ دوراجی گئے ہوئے ہندوستان، ایک مہینے کے بعد آئیں گے. حضرت نے مجھے کہا گھبراؤ نہیں، ایک مہینے بعد پھر میں آپ کو لاؤں گا، آپ کا کام کرنا ہے. ایک مہینے بعد حضرت کی اطلاع آئی کہ حاجی علی آ گئے اور تم گاڑی لے کے آ جاؤ. میں گاڑی لے کے گیا، بیٹھ گئے. اس دوران مجھ سے پوچھا تھا کہ شاہ عبدالعزیز اور شاہ انور شاہ میں کیا فرق ہے، میں نے کہا شاہ عبدالعزیز محدث بڑے اور شاہ انور شاہ فقی اور مجتہد ہے، ماشاء اللہ اس سے بہترین محاکمہ نہیں ہو سکتا. اس گاڑی میں بیٹھ کے مجھ سے پوچھا تھا. یا رب لکا شکر. وہاں چلے گئے، حاجی علی مرحوم سے ملاقات ہوئی، وہ بہت ہی چٹپٹے انسان تھے، مفتی ولی حسن کو دیکھ کے کہاں تکی بھی آتا ہے، رفی بھی آتا ہے، سبحان محمود بھی آتا ہے، اس کو پیسے دے، تمہارا میرے اوپر قرضہ ہے کیا؟ مفتی صاحب دبا دب پان کھا رہے ہیں اور ان کو کہتے ہیں مجھ سے بہت لوگوں نے پڑھایا، اس نے بھی پڑھا، یہ بہت اچھا پڑھا ہوا ہے، اور آپ اس کا مدرسہ بنا لیں. اس نے اور بہت باتیں کی سیٹھ صاحب نے. مفتی نے مجھے کہا چلے، بس نیچے اتر کے ہم گاڑی میں بیٹھ گئے. میں حیران ہوا، عجیب سیٹ ہے. حضرت نے کہا یہ باتیں کرتا ہے لیکن کام وہی کرتا ہے جو میں کہتا ہوں. میں دل میں سوچ رہا ہوں کہ وہ تو اتنی باتیں سنائی. اور اگلے دن فجر کے بعد درس قرآن ہوتا تھا، منصور بھائی نے کہا آج علی آ گئے فجر کی درس کے دوران، اور مجھے کہا پٹھانوں والا ناشتہ چائے پراٹھے کا کراؤ، ولی حسن بڑا عالم ہے، تکی رفی فلاں فلاں سب ان کے شاگرد ہیں، اور وہ کہتا ہے یہ میرا بڑا اچھا شاگرد ہے، لہذا بنانا پڑے گا. کیا بنا رہے ہو بولو. یہ پورا گیٹ کے ساتھ اس طرف دارالحدیث گھر اور باورچی خانہ، یہ سب آئی صاحب نے بنایا 77 لاکھ اس زمانے میں خرچ کر کے. اور ایک مجلس میں مفتی ولی حسن نے مجھے کہا میں نے آپ کے لیے ایسا کیل ٹھوکا ہے کوئی بھی نہیں نکال سکتا ہے اسے، آپ اطمینان سے کام کریں، وہ آپ سے بہت خوش ہے. وہ کہتے ہیں تمام مولوی سفر کرتے ہیں، ہمارے یہ مولانا تو بس پڑھاتے ہی پڑھاتے، جب بھی جاؤ بخاری، جب بھی جاؤ ترمذی. اور قدرت الہی دے کے استادوں کے کہنے کے بعد جو عزت ملتی ہے ان کے کچھ مسائل تھے، ایک پرانا دوست بیمار تھا، لوگ بڑے پریشان تھے، وہ چاہتے تھے کہ عزت سے سفر آخرت ہو جائے، بہت کوشش کی ہر طرح کے رنگ برنگے مولویوں نے، لیکن وہ وہی کے وہی تھے۔ ایک دن مجھے کہا کیا کرنا چاہیے، میں نے کہا دو حدیث والوں کو لاتا ہوں، بخاری شریف کے سپارے پڑھتے۔ اچھا، بخاری شریف کے سپارے پڑھے، اور حاجی صاحب نے طلبہ کو ایک ایک ہزار روپے بھی اس زمانے میں دیے، کھانا وانا بھی کھلایا۔ اگلے دن وہ مشکل خدا نے حل کی، اب سیٹھ کے دل پر اثر ہو گیا کہ اور بخاری بخاری لگی، اور بخاری۔ بے علم و ادب جس نے لیا درس بخاری، آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی۔ بڑے دارالعلوموں نے اور جامعات نے کہا ارے دینے دو، اس کے ہاں چند ٹیڑھے پیڑھے طلباء ہوتے ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم بڑے علماء ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن دعا اس کی قبول ہوتی ہے۔ مجھے کہا نہیں، آپ آئے تھا اپنے طالبوں کو لے کے۔ اللہ جب کسی کی عزت کرتا ہے، اس کے خزانے لبریز ہیں۔ ایک ایسا موقع بھی آیا کہ ہمارے اساتذہ نے وہاں ختم بخاری کرایا، اور مولانا حبیب اللہ مختار، مولانا مصباح اللہ شاہ جیسے بزرگ، جو میرے بھی بزرگ و مشائخ ہیں، اتفاق سے مجھے پہنچنے میں دیر ہوئی، انہوں نے دعا شروع کی، ہمارے دورے کے طلبہ بھی تو ملنگا، انہوں نے نہیں نہیں ہمارے استاد آئیں گے، وہاں ظالم بچوں کو نہیں شیخ کرنا۔ اور سیٹھ میرے پیچھے غلام آیا، کہو یار آپ کے طلبہ دعا نہیں کرتے۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، میں پہنچ گیا، میں نے شاہ صاحب سے کہا کہ آپ دعا کرنا، نہیں نہیں موڑی صاحب دعا کریں، آپ والے طالب علم آپ کی دعا کے علاوہ نہیں مانتے۔ میں نے دعا کی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ رنجش پیدا ہو گئی تھی، اور ہر طرح کی شرارت کی گئی، لیکن وہ جو مفتی ولی حسن کے الفاظ تھے کہ میں نے آپ کے لیے کیل ٹھوکا ہے، کسی کا باپ بھی نہیں اکیڑ سکتا ہے، وہ قائم دائم رہا الحمدللہ۔ ہمارے ایسا استاذ، یہ ادارہ پورا انہوں نے بنوایا۔ فرمایا جو لوگ ہدایت کے بدلے میں گمراہی لیتے، ایمان کے مقابلے میں کفر و نفاق لیتے، یہ بدترین کاروباری ہے، اور ان کا کاروبار ڈسمس ہے۔ فما ربحت تجارت ہو وما کانو محتدین۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے علم کو، علم کے کسب کو، علم کے میدان کو بغیر کسب و تجارت کے رکھا جائے، اس کو تجارت نہ بنائے، اس کو کمانے کا ذریعہ نہ بنائے۔ وہ تو ایک رد عمل ہے جو لوگ غلط فتوے دے رہے ہیں کہ قرآن خانی والوں کو کھلانا پلانا ناجائز ہے، اور حافظ قرآن تراویح والے کو کچھ نہ دیا جائے، اور مجھے وہ نصوص اور 1400 سالہ امت مسلمہ کے دلائل اور اقوال زرین کی روشنی میں بالکل محض غلط لگ رہا ہے ایسا کہنا، بڑے سے بڑے نے کیوں فتوی دیا؟ تو میں اس کا جواب کرتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ طالب علموں کا اکرام و اعزاز ہو، حافظ قرآن کو خوب مالا مال کرنا چاہیے، اور یہ بھی اس طرح ایک عمل ہے جس طرح قرآن شریف پڑھنا ہے۔ اب دیکھو، میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں جو مناسب بھی نہیں ہے، لیکن بس سنانا ہی ہے۔ وہ یہ کہ حضرت کے انتقال کے بعد حاجی صاحب مرحوم، ان کے بیٹے برسر اقتدار ہوئے، انہوں نے یہ تو دیکھا تھا کہ طلباء احسن العلوم سے آتے ہیں، وہ ختم بخاری کرتے، والد صاحب کا عمل ہے، اور خوب دعوت، خوب کورمے بورمے وہاں بٹتے تھے، لیکن حاجی صاحب چپکے سے منصور کو پیسے دیتے تھے کہ طالبوں کو ہزار ہزار روپے دو، یہ ہم ان کو کہہ نہ سکے۔ کیوں؟ ہم نے کہا نوجوان لڑکے ہیں، کہیں گے مولوی ہو کر کے پیسے لے رہے، ہم نے لحاظ کیا، اس لحاظ کی وجہ سے وہ کارخانے ختم، وہ 37 میل فضا میں اڑ گئے، اور وہ بات ہی نہیں رہی۔ خدا کی قسم ہے، ساجس کے نزدیک طالب جس کے گھر سے بے نوا چلا گیا، وہ گھر اکھڑ جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے۔ اور ہمیں جرت کر کے ان کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ کے والد صاحب ان کو ہزار ہزار، دو دو ہزار روپے بھی دیتے تھے، ہم نے لحاظ کیا کہ رخفا نہ ہو جائے۔ دل میں کیا سوچتے ہوں گے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آجی صاحب جو 5 کروڑ دیوبندیوں کے مدرسوں پر اس زمانے میں جو 40 کروڑ سے بڑھ کر خرچ کرتے تھے, ان کے لڑکوں کے نہ وہ مل رہے نہ وہ کارخانے رہے, وہ جاؤ حشمت ساری چلی گئی. اس عاجز اور فقیر کے خیال میں طالب علموں کو بغیر کچھ دیے روانہ کرنا فائدے کے بجائے نقصان کا باعث. اور ہمیشہ طلبہ قرآن شریف پڑھے, بخاری کے سپارے پڑھے, ویسے ہم ان کو اکٹھے کرتے ہیں, سورہ تغابن پڑھو, خدا کی قسم دل کو آرام تب آتا ہے جب ان کی مٹھی بھر دی جاتی ہے. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. یہ سارے فتوے اکٹھے کرو, یہ فتوے کیا ہے, امت کے کیا فتوے ہوں گے. اور پھر پیغمبر کی بخاری کی حدیث ابو سعید خدری نے جو ریوڑ لیا فاتحہ پر, اور آپ نے کہا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ, قرآن شریف کے بدلے میں جو کچھ تمہیں ملا وہ بہت حقدار اور بہترین ہے. اور ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ, لہذا پیغمبر کی صحیح حدیث کے خلاف ابو حنیفہ بھی فتویٰ نہیں دے سکتے. یہ کون ہے, دا سوک دی ڈانگا بانگا. مثلهم مثال ان منافقوں کی کا مثل الذی استوقد نارا, مانن ان لوگوں کی ہے جو جلائے آگ. آگ جلانے والا تو ایک ہی ہوتا ہے, فساد کرانے والے کے لیے ایک ہی بہت ہے. مثلهم, مثل مثل, امثال اشباح کو کہتے ہیں. علماء کہتے المسئلہ بلا مثال کل فرس بلا لجام. مسئلہ بیان کرتے ہو مثالیں نہیں دے رہے ہو, جیسے گھوڑا پالا ہے اور لگام نہیں دیا ہے اس کو. المسئلہ تو بلا مثال کل فرس بلا لجام. ناظمان ان کو پیچھے پیچھے دیکھتے رہے, ذرا گرم سرد کرے ان کو, کل سے تو اور سست ہو جائیں گے کیونکہ رمضان کی ابتدا بڑی سخت ہوتی ہے. اور یہ آج بھی جگہ جگہ آرام کر رہا ہے, سکینہ ان کے اوپر نازل ہو رہی ہے. بیدار رہو, تمہیں شرم نہیں آتی, میں بیمار آدمی پریشان حال آدمی اور وہ کیسے آب و تاب سے تمہیں درس دے رہا ہے. اور تم کبھی آنکھیں بڑی کر لیتے ہو, کبھی چھوٹی کر لیتے ہو, کبھی لڑکی کھا جاتے ہو. نامن نے ساؤ سبیان, عورتیں اور بچے اسی طرح بے موقع سوتے ہیں. رجال تو کاملین ہوتے ہیں, وہ تو علوم کے اندر شیدائی ہوتے ہیں. مثال ان لوگوں کی. اللہ, ایک شخص نے کتاب لکھی, اس کا نام ہے کتاب الامثال. قرآن کریم اور سنت میں جتنی مثالیں ہیں وہ جمع کی ہے. اللہ اللہ, مثل الذین حملوا التوراۃ مثل الحمار يحمل اسفار. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمة طیبہ کشجرة طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اور آگے چل کر کہا کمثل خبیثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. مثال ان منافقین کی جمہور کے ہاں. فخر رازی کہتے ہیں نہیں, دو فرقے گزر گئے, ایک ان الذین کفروا سے دو آیتوں میں کافر, اور وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ سے منافق. تو مثال ان کافرین و منافقین کی مانن اس شخص کی ہے, استوقد نارا. وقد یقدو کے معنی آتے آگ جلنا. وقد کہتے ہیں ایندھن کو, خشاکت ہوئی. استوقد یا استوقد باب استفعال سے آگ جلانا چاہنا, اور بلول غختل. فلما اضاءت ما حوله, جب آگ نے روشن کی ان کے ارد گرد کو. آگ جب جل جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے روشنی ہوتی ہے نا, ذہب اللہ بنورہم، لے گئے اللہ ان کے نور کو، آگ کی وہ جلتی اور وہ روشنی دیر تک تو ہوتی نہیں، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، لَا يُبْصِرُونَ، دیکھتے ہی نہیں، سُمٌّ یعنی ہم سُمٌّ، اسم کی جمع ہے، یہ بہرے ہیں، بُکْمٌ اب کم کی جمع ہے، گونگے ہیں، عُمْیٌ اعمیٰ کی جمع ہے، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، پس یہ کفر سے واپس نہیں ہوں گے، مراد صلاحیتیں ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں لیکن روشنی نہیں مل رہی، یہ بول رہے ہیں لیکن حق نہیں، یہ سن رہے ہیں لیکن حقائق نہیں، ہم سمن ہم بکمن ہم ہم یون جلالین بیزاوی ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہمیں خود ہی اندھا ہو چکا ہو، وہ اعما ہے، جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو جائے وہ اکما ہے، جن کی آنکھوں میں معمولی سی ٹیڑھ ہو اس کو کہتے ہیں آور، اور جس جو ایک کو دو دے کے اس کو کہتے ہیں احول، احول بہنگا، مولانا روم نے لکھا ہے کہ استاد نے شاگرد کو کہا جاؤ ایک گلاس پانی تو لے آؤ، وہ شاگرد جو تھا وہ بینگا تھا احول تھا، واپس آیا استاد تو بھائی وہاں تو دو گلاس ہیں کیوں اسے ملا ہو، استاد نے کہا ایک گلاس توڑ دو اور ایک میں لے آؤ، اس نے جو ایک توڑا تو دوسرا کہاں تھا، ہندوستان میں جب علماء دین نے کہا کہ احادیث بھی وہی ہے اور منکر حدیث کا رد کیا ہے طرح طرح نا، تو ایک منکر حدیث نے کہا کہ مسلمانوں کے دو قرآن ہیں، ایک قرآن شریف اور دوسرا پیغمبرانہ حدیث ہے، تو ایک اہل حق عالم نے اس کا جواب لکھا ایک قرآن بجواب دو قرآن، قرآن ایک ہی ہے اور احادیث حجت ہے، تبرک و تیمن کے لیے مولانا اشرف علی کی خدمت میں لے آئے ہیں کہ حضرت اس پر کچھ لکھے، تبرک کے لیے مولانا نے قلم رکھو یوں لکھا، ہست قرآن یک ولیکن احولا، قرآن تو ایک ہی ہے لیکن جن کی آنکھیں بھینگی ہے، اور ہست قرآن یک ولیکن احولا، اصحول بینند آرا دو قرآن، کیسے قابل تھے مولانا اشرف علی، قرآن تو ایک ہے لیکن جن کی آنکھیں ٹیڑی ہے وہ ایک کو دو دیکھتے ہیں، ہست قرآن یک ولیکن احولا، ازہول بینند اراد و قرآن، او کصیب من السماء، یا جیسے زوردار بارش ہوتی ہے آسمان کی طرف سے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں، ورعد اور کڑک بھی، وبرق اور بجلی بھی، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، کر دیتے ہیں یہ انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق، اس تندر سے بچنے کے لیے، حذر الموت، موت سے ڈر کر، آسمانی بجلی گرو گرو، آج اخبار میں آیا کہ ماسکو کا ایک جہاز روس کا آسمانی بجلی سے اس نے آگ لے لی، اور وہ جہاز پائلٹ نے بہت کوشش کی لیکن لینڈنگ میں کامیاب نہ ہوا اور مسافرین مر گئے سارے، آج ہی اخبار میں آیا، میں نے پائلٹوں سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا یہ آسمانی بجلی جو چمکتی ہے اس سے ہمیں بہت خوف خطر ہوتا ہے، اللہ یہ بارش کی مثال دی، کیونکہ بارش کے دوران گڑاز گڑوز آسمان اور گڑ گڑو بابا دہزار کا ہی نصیحت نہ یہ بھول جانا کبھی، گرجتے ہیں جو وہ برستے نہیں، وہ توری ارول کبھی اسپنی ورول کبھی، کبھی کالے کالے بادل آ کے چلے جاتے ہیں لیکن سفید بادل جب آتے ہیں تو وہ بارش برسا کے رکھتے ہیں. اللہ اللہ، والدہ صاحبہ جب بارش سے تنگ ہو جاتی، اندھیرا چھا جاتا تھا، کچھ قرآن کی آیات پڑھ کر پھر فرماتی تھی، جل تو جلال تو قدرت کمال تو ہرا بلا ٹال، اور تھوڑی دیر میں بارش تھم جاتی تھی، طوفان رک جاتا تھا. ابھی بھی جب میں کسی مصیبت میں آتا ہوں جہاز میں ادھر ادھر، تو یہ کلمات پڑھتا ہوں، انتہائی مؤثر ہے، فوراً اللہ تعالیٰ فضا سازگار کر دیتا ہے. بھئی یہ تو ہر شخص کا اپنا عمل ہے، اور اس عمل پر اللہ کا ان کے ساتھ عہد و پیمان ہے کہ تم یہ کہو میں آپ کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑوں گا. سبحان اللہ. مولانا محمد مکی کے والد تھے مولانا خیر محمد حجازی، شیخ الہند کے شاگرد تھے، ہو بہت بڑے محدث تھے. اور پنجاب میں ایک مولانا عبدالحادی تھے جو حضرت درخواستی کے استاذ تھے اور شیخ تھے. اور یہ کالاباغ کے جو نواب صاحب ہے، اصل نواب تھا بہاول خان، بہاول خان وہ سب کا بڑا تھا اور تمام طاقت توانائی اس کے پاس تھی. وہ کبھی کبھی مولانا عبدالحادی کو لے آتے تھے، بڑی پیار محبت سے خدمت کرتے تھے، پھر مولانا عبدالحادی سے ملنے کے لیے سینکڑوں علماء روزانہ آتے تھے اور دیکھ چڑھے رہتے تھے، بکرے اور مینڈے اور گائے کٹتی تھی، مہینہ دو مہینے مولانا کو ساتھ رکھتے تھے، پھر بہاول خان اپنی گاڑی میں بٹھا کے واپس لے جاتے تھے. ایک موقع ایسا آیا کہ بہاول خان حضرت مولانا عبدالحادی کو لے آئے، اور ادھر سے انگریز وائسرائے کے لوگ آئے، اور ان کو بہاول پور کے اندر چکور کا شکار کرنا تھا. تو جب وائسرائے کے لوگ آتے، انگریزوں کا زمانہ تھا، تو بہاول خان تو جائے گا، تو بہاول خان چلا گیا انگریزوں کے ساتھ شکار کرنے. لوگ علماء سے عالم سے ملنے آتے ہیں، اور لوگ بعض بعض لوگ کہتے ہیں بہاول کہاں ہے، بہاول خان کہاں ہے؟ تو مولانا فرماتے کانٹ موجود ہے یعنی پلنگ چارپائی، کھانا ملتا ہے، وضو سرائی ہے، طہارت کی جگہ بھی ہے، بہاول کو کیا کرنا ہے، آ جائے گا. کسی دن کسی نے ایسا کہا کہ بہاول خان کو اتنی بےعدبی کرنے کا کیا حق ہے کہ حضرت کو کام سے نکالا اور خود انگریزوں کے پیچھے دوڑ رہا. مولانا عبدالحادی موڈ میں تھے، اور انہوں نے کہا کاغذ دے دو، اور انہوں نے کاغذ کے اوپر لکھا اور کہا یہ پتھر کے نیچے کرو. چند منٹ نہیں گزرے تھے، بہاول خان آئے، آئے جی معافی چاہتا ہوں، اور جی بڑا بدتمیز ہوں، معاف کیا کرے، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا. مولانا محمد مکی دامت برکاتہم کے والد محترم جو عرب و عجم کا مرجع تھا، مولانا خیر محمد حجازی حیران رہ گئے، کیا تعویذ ہے؟ جب لوگوں کا خیال نہیں تھا، مولانا خیر محمد حجازی اٹھے اور وہ پتھر کے نیچے سے کاغذ نکالا، اس پر لکھا ہوا ہے بہاول آئے تو کیا، بہاول نہ آئے تو کیا، بس اس کلمے کا اثر دے گا. بہاول آئے تو کیا، بہاول نہ آئے تو کیا، پتھر کے نیچے ڈس بہاول خان آ گیا. وہ تو ہستی اور شخصیت پر موقوف ہے. جہانگیر میں قاضی عزیز الرحمن تھے، وہ ایک نقش لکھتے تھے، مشکل سے مشکل زچگی سیکنڈوں میں آسان ہو جاتی، فرخرا جائے در خانہ بباید، زنے دہکان گر زائد بزائد. کاشکار کی کے گھر میں چوزے آنا چاہیے، بیوی بچہ دے یا نہ دے، اگر بچہ دے تو خوب دے. زن دہکان گر زاید بزاید، فرخ را جائے در خانہ ببائید. استاد مولانا عبدالحنان کو انہوں نے اجازت دی تھی، وہ بہنوئی تھے قاری صاحب ان کے، اور حضرت الاستاد نے مجھے اور مزمل بھائی کو بھی اجازت دی. آپ کو بھی بات سمجھنے کی شرط پر اجازت ہے، جو بات نہیں سمجھتا ان کو اجازت نہیں ہے. جب ایسے واقعات پیش آئے کہ زچگی میں خاتون کی جان، عزت، صحت خطرے میں ہو، تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، اور اس کے بعد لکھے ثم السبیل یسرا، ثم السبیل یسرا، ثم السبیل یسرا، اور پھر فرخ را جائے درخانہ بے باید، اور زن دہکان گر زائد بے زائد، اور نیچے لکھے رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. دیکھے ذرا، جیسے وہ دائیں ران سے باندھا جائے گا سفید کپڑے میں، بچہ پیدا ہوگا فوراً ہٹا دیا جائے، ورنہ خون نہیں رکے گا. کلمات میں ایسا اثر و طاقت ہے. ہمارے جہانگیرے میں ایک خاتون تھی، وہ ہن کو بولنے والوں میں، اور وہ یہ عورتوں کے پیٹ میں جو بچے مر جاتے ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے، اکثر پھر پیدا نہیں ہوتے، تو وہ کچھ دم وم کر کے اور بچہ نکالتی تھی، خود بخود آ جاتا تھا. استاد محترم مولانا عبدالحنان صاحب نے فرمایا کہ ہماری ایک بچڑی یا کٹیا پہلی بار پلڑ، اس کو یہ عارضہ پیش آیا، ہر طرح کی دوا اور درمل کی، لیکن گائے بچ نہیں رہی یا بھینس. کہا میں اس خاتون کے ہاں گیا، انہی کے گاؤں میں تھی، اس کو بتایا، اس نے کہا میں نے تو ہمیشہ انسانوں پر آزمایا، حیوان پر نہیں، لیکن آپ بڑے عالم ہیں اور دیوبند پاس ہے اور ہمارے بزرگ ہیں اور میرے گھر آئے ہیں، میں اللہ سے درخواست کرتی ہوں. اور وہ گھر گئی اور اس نے ایک کاغذ لکھا اور باہر آئی بیٹک کی طرف، اور حضرت سے پوچھا کہ پتہ کرے، ان کا بھتیجا لطف الرحمان بھاگتا ہوا آیا، کہ جی بچہ پھینک دیا. کیسے زبردست اعمال ہے. اسی طرح پیٹ میں بچہ الٹا ہوتا ہے، اس کو سیدھے کرنے کے لیے سورہ ملک کی آیت، افمن یمشی مکبن علی وجی اہدا ام من یمشی سویین علی صراط مستقیم، انتہائی مؤثر ہے. ہمارے خادم کی بیوی کو یہ عارضہ درپیش تھا، میں نے کہا یہ آیت بار بار پڑھے اور کاغذ بھی لکھے، تو اس نے مجھے کہا کہ بہت تکلیف بڑھ گئی ہے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ چونکہ بچہ اندر ہی سیدھا ہو رہا تھا، اس لیے تکلیف بڑی تھی. خود ہی بتایا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ بچہ اندر سیدھا ہو گیا. کلمات اقولہن صباحا ومساء، کچھ کلمات ایسے ہیں جن کو میں پڑھتا ہوں صبح و شام. لو لم اقولہن لجعلتنی الیہود حمارا، نہ پڑھتا تو یہود مجھ سے سحر کے زور پر گدھا بنا دیتے. موطا امام مالک صفحہ 723 یا 724 کتاب الدعوات کی آخری حدیث. کچھ کلمات ہیں جو میں صبح و شام پڑھتا ہوں، اگر نہ پڑھتا تو یہود سحر کے زور پر مجھ سے گدھا بنا دیتے. اللہ اللہ. اور وہ کلمات وہاں درج ہے. پھر تو اللہ نے ہمیشہ کلمات میں، اسماء حسنہ میں، آیات میں، احادیث و آثار میں طاقت توانائی ڈالی. فرمایا کہ یہ بالکل بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھڑے ہیں، یہ نہیں واپس آئیں گے اپنے کفر و شرک سے. یہ پہلی مثال آگ سے دی، دوسری مثال پانی سے. او کسویب من السماء، یا یہ کہ زوردار بارش ہو آسمان کی طرف سے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرا بھی مچا ہو، ورعد اور کڑک بھی ہو، وبرق اور بجلی بھی، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، کر دیتے ہی انگلی اپنے کانوں میں، انگلیاں من السوائے کے اندر سے بچتے ہوئے، حذر الموت، موت سے ڈر کر، تندر کہتے ہیں انگریزی میں بھی تھنڈر کہتے ہیں، کڑک، کبھی کبھی آسمانی بجلی سے ایک چمک علیحدہ ہو جاتی ہے، اور عجیب عجیب حرکت ہے اس کی، درخت کے نیچے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں عموماً ان کے اوپر گرتی ہے، عقل مند لوگ بارش کے اندر درخت کے نیچے نہیں بیٹھتے، یہ پتی تندر بروزی، اور دو آدمی اکٹھے بیٹھے ہوں گے، ایک سے سر سے پاؤں تک چمڑا اتار کے واپس چلا جاتا ہے، اور دوسرا کوئی نشان نہیں ہے اور وہ مر چکا ہے، اور جس کا چمڑا اتارا ہے اور سامنے درخت کو چڑھایا ہے وہ بالکل صحیح سلامت ہے. عجائب و غرائب، آسمانی سائقہ، السائقۃ الالہیہ کے لکھے گئے ہیں، ابن حجر حیتمی کی کتاب ہے السائقۃ الالہیہ، سوائق جمع سوائقہ کی، اور سوائقہ اردو میں تو اس کو آسمانی یا بجلی کی کڑک کہتے ہیں، اور پشتوں میں اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں تندر، یہ پتندر لگی. ہمارے ایک بڑے پیارے بزرگ مولانا نعمت اللہ تورڈیر کے، وہ بھی اسی سے مرے تھے. اللہ اللہ، جس طرح کانوں میں انگلیاں دینے سے آسمانی بجلی سے نہیں بچا جا سکتا، اس طرح اسلام کی گرفت اور فتوحات کے مقابلے میں منافق کی چال چلن اتنی ہے جتنے کانوں میں کوئی انگلی ہٹون سے. چونکہ منافق نہ عقیدے سے مطمئن ہے اور نہ عمل سے، اس لیے ایک مثال آگ کی دی اور دوسری مثال پانی کی دی. اور چونکہ منافق دنیا و آخرت دونوں میں تباہ و برباد ہے، اس واسطے اللہ نے دو مثالیں دی. واللہ محیطم بالکافرین، اللہ گھیرے ہوئے کافروں کو، یکاد البرق یخطف ابصارہ، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی نگاہوں کو. وہ آسمانی بجلی اتنی تیز ہوتی ہے کہ کبھی کبھی آدمی اندھا ہو جاتا ہے، اور پھر اگلی مرتبہ زلزلے یا کڑک میں پھر آنکھیں بحال ہو جاتی ہے. آواز عجیب، کلما اضاء لہم، جب کبھی ان کے لیے روشنی ہو جاتی ہے، مشو فیہ، یہ اس میں چلنے لگتے، لیکن آسمانی بجلی کی چمک تو اتنی دیر پا نہیں ہوتی. اس طرح منافق کی چال چلن بھی کوئی کام کے آنے والی نہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب وہ چھا جاتا ہے اندھیرا ان پر، قاموا، حیران پریشان کھڑے رہ جاتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ختم کر دیتا ان کی شنوائی اور بینائی. ان اللہ علی کل شئن قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. جو چیز شان الہی اور قدرت کے شایہ نشان ہے اس پر قادر ہے. فضول اور محمل باتیں کرنا مناسب نہیں. اور تفصیل فی البیداوی، آلوسی کبھی کبھی کہتے ہیں قال البیداوی بیز اللہ وجہہ، قال الفخر ولا فخرا، فخر الدین رازی نے کہا ہے لیکن کوئی خاص بات نہیں. اللہ، اہل حق کا ایک عقیدہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ نبی آخر الزمان کی طرح کوئی اور نبی پیدا کرے، لیکن چونکہ اللہ نے عہد و پیمان کیا ہے، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے عہد و پیمان کے خلاف کبھی نہیں کرے. اس میں فضل اق خیر آبادی اور مولانا اسماعیل شہید کا مناظرہ ہوا ہے، اور بعد میں خیرآباد، بدایون اور دلی کے علماء برسر پیکار تھے. علماء دیوبند شاہ اسماعیل کے موقف کے معید ہیں. اس مسئلے کو امتناع نظیر بھی کہتے ہیں اور امکان کذب بھی کہتے ہیں. شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے اس مسئلے پر کتاب لکھی ہے، جہد المقل فی المعز والمذل. آپ دیکھیں کیا لال و جواہر ہے، کیا شیخ الہند کا پختہ علم ہے. جہد المقل فی المعز والمذل. اللہ، ہندوستان میں ایک شاعر تھا شہیدی، شہیدی شہیدی کہلاتا تھا. اس نے ایک شعر کہا، تیرا ثانی با امکانی وقوع ہو نہیں سکتا، نہ مانو مسئلہ کسی زندی کو مرتد کا. مولانا رشید احمد گنگوئی فقی الہند اور ولی الہند نے کہا، حافظ عبد الرحمن صاحب شہیدی کے شعر سے میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ہمارے بزرگوں کو کیسے گالیاں دی. حافظ عبد الرحمن مولانا کے خاص الخاص تھے، صحبت ہی آپ کا. حضرت کیا شعر ہے؟ کہ یہ شہیدی کہتے، تیرا ثانی با امکانی وقوع ہو نہیں سکتا، نہ مانو مسئلہ کسی زندی کو مرتد کا. تو حافظ صاحب برجست کہہ گئے، تیرا ثانی با امکانی وقوع ہو نہیں سکتا، نفی امکان مطلق کی مگر ہے قول مرتد کا. حضرت گنگوئی نے کہا، حافظ صاحب سینہ ٹھنڈا کر لیا. امکان وقوع اور امکان ممکن کا فرق پھر بعد میں بدیع المیزان میں دیکھ لینا، میں منطق نہیں پڑھا رہا ہوں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. با محاورہ ترجمہ ہوا، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. سبحان اللہ، قدرت الہی وہ تو ہر چیز میں ہے، لیکن نظام جو چل رہا ہے وہ عادت الہیہ سے، سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیل. وہ ایک آدمی بیر کے درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا، بہت بڑا بیر کا درخت تھا. بیر کا درخت ویسے بڑا خوبصورت ہوتا ہے کیونکہ سدرۃ المنتہا کا عکس ثانی ہے، اور ساتھ میں ایک بیلی تھی لوکی کی، اس میں اتنی بڑی بڑی کدو لگے ہوئے تھے. تو اس نے کہا، خدایا آپ عجیب حکیم ہیں، اتنے بڑے بیر کو اتنا سا پھل دیا ہے اور اتنی چھوٹی سی بیلی جو اوپر نہیں ہو سکتی، اس کو آٹھ آٹھ دس دس کلو کے کدو لوکی دیے. اچانک ایک بیر اوپر سے گر کر اس کی کوپڑی پر آیا. اس نے کہا، یا اللہ آپ صحیح کر رہے ہیں، اگر یہ آٹھ کلو کا کدو آ جاتا تو میرے سر کا کدو بھی پٹ جاتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ. مولانا اشرف علی کی خدمت میں ایک شخص آتا تھا اور وہ کہتا، دعا کرے اللہ بیٹا دے. حضرت نے ایک دن پوچھا، شادی ہے؟ کہا، شادی کی کیا ضرورت ہے، اللہ بیٹا نہیں دے سکتے. حضرت نے کہا، دے تو سکتا ہے مگر تکلیف ساری آپ کو اٹھانی ہوگی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. قدرت کاملہ شہنشاہ مطلق کو حاصل ہے. تو ایسے کلام اور ایسے امثال پیدا کرنا جو شہنشاہ نہیں ہے، وہ ما تحت البیان نہیں ہے، وہ ما تحت القدرت نہیں ہے. وہ ابتدائے صورت جس میں تین فرقوں کا ذکر تھا، ایک مسلمان طبقے کا اوصاف خمسہ کے ساتھ، اور دوسرا کافروں کی مذمت آیتین میں، اور پورے ایک رکوع کی 10 نشانیاں 2 مثالوں سے منافق بیمان کی مذمت. اللہ. تو جیسے فاتحہ کا عنوان تھا، موضوع تھا، مقصود اصلی تھا، دعوت ایاک نعبد و ایاک نستعین، حافظ ابن کثیر نے بھی کہا یہ آیات بہت ہی عجائب السورہ، اور خواجہ عبداللہ احرار نے اس کی تفسیر میں کتاب لکھی منازل السائرین فی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین. شیخ الاسلام ابن تیمیہ تعریف کرتے تھے، ان کے شاگرد خاص حافظ ابن قیم نے شیخ الاسلام کی دعائیں لینے کے لیے اس کی شرح لکھی، مدارک السالکین فی تشریح منازل السائرین بتفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین، کتاب مل رہی ہے، ہمارے یہاں موجود ہے. تو یعنی فاتحہ کا خلاصہ تعارف الوہیت، فاتحہ کا موضوع، عنوان، مقصد، غرض، دعویٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین، العبادت المخلصة للہ وحدہ، خالص عبادت صرف اللہ کی ہوگی. وہ دعویٰ بقرہ کے اندر 2 رکوع کے بعد ذکر ہو رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. اللہ اللہ، یہاں خطاب عام ہے یا ایھا الناس، حالانکہ سورت نازل ہوئی ہے مدینہ منورہ میں. علماء نے لکھا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب خاص ہو، یا ایھا الناس سے خطاب عام ہو، اور یا ایھا النبی سے خطاب خاص الخاص ہو. یہ قاعدہ کلی ہے، نہیں اکثریہ ہے. اعبدوا ربکم، عبادت کا معنی کیا تھا نہایت التذلل، حد درجہ عجزی سے پیش آنا اللہ کے سامنے. اس لیے کسی کے سامنے ہاتھ باندھنا ہو، کسی کے سامنے جھکنا ہو، کسی کے سامنے سجدہ کرنا منع فرمایا ہے. اعبدوا ربکم، تفسیر احکام القرآن قرطبی میں، تفسیر السراج المنیر خطیب شیربینی میں، تفسیر البحر المحیط اندلسی غرناطی میں، تفسیر جامع البیان والعلم ابن جریر طبری میں، کشاف زمخشری کے ہاں، الغرض تمام معتبرات تفسیر میں ہے کہ قرآن کریم میں عبادت توحید کے معنی میں ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یعنی یا ایھا الناس واحدوا ربکم، اے لوگو رب کی وحدت فردت پر ایمان رکھو، کیونکہ مشرک اور بدعتی کی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تفسیر بخاری میں ہے، عبداللہ ابن عباس نے کہا اے لیوحدون، یعبدون کا معنی کیا کیا ہے، لیوحدون، توحید سے کیا ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ رحمان، پہلا احسان توحید ہے، دوسرا احسان جنت ہے، یعنی هل جزاء التوحید الا الجنہ، ہر توحید کا موحد مخلص کو اللہ جنت نصیب فرمائے گا. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، ہم موحد ہیں، ہمارا کام ہے ترک رسوم، ملتیں جب بٹ گئی اجزائے ایمان ہو گئے. غالب کا شعر ہے، وہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس شعر سے اس کی مغفرت نہ ہو جائے، بلا گلا سڑا رافضی ہے. ہم واحد ہیں ہمارا کیشے ترک رسوم، ملتیں جب بٹ گئی اجزائے ایمان ہو گئے. اللہ اللہ، تو واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں ہے تیری عظمت، تیری وحدت کا کیا کہنا، تیری عظمت کا کیا کہنا. وہی اسنا چی واحدی دل اجزا او پواحد سورج بے سیار دے رب زمان. من شاخ بلند بار پر از میں وے توحید. پیرانی پیر شیخ عبد القادر کا فارسی دیوان میں شعر ہے، بہت قیمتی شعر ہے. من شاخ بلند بار پر از میں وے توحید، از راہ گزرے سنگ زدن آر ندارے. میں توحید کا بلند برتر درخت ہوں جس کے ہر ٹہنی میں توحید کا میٹھا پلے. راستے سے گزرنے والے پتھر پھینکے پھینکتے رہے، میرا کیا بگڑے گا. یعنی موحد اپنی جگہ ڈٹا رہے گا. اللہ اللہ، اللہ تعالی وحدت اور فردت اور توحید کی عظمت کا پختہ یقین ہمیشہ نصیب فرمائے. جو توحید سے محروم ہے اور رنگ برنگ کے شرک میں مبتلا ہے، جو سنت سے محروم ہے اور گندے قسم کی بدعات میں مبتلا ہے، خدا تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. یہاں ایک بات یاد رہے، میں جب استاد محترم حضرت اقدس مولانا لطف اللہ صاحب سے پڑھتا تھا تو وہ فرماتے تھے روح المانی مجھے مکہ و مدینہ میں بھی نہیں ملی، ہندوستان سے چپ رہی ہے اور لاہور سے چپ رہی ہے اور ملتان سے چپ رہی ہے. ہندوستان والی بعد میں مکمل ہوئی، لاہور والی بند ہو گئی، اور مکتب امدادیہ ملتان کی پوری ہو رہی تھی. حضرت فرماتے تھے میں تفسیر لکھ رہا ہوں، مجھے روح المانی کی بڑی ضرورت ہے لیکن میرے پاس نہیں. یہ ہے سبق استاذ کا جو شاگرد عاجز فقیر کے دل میں رس رہا ہے اور رچ رہا ہے. میں بنوری ٹاؤن آ کے داخل ہوا، کچھ مدت گزرنے کے بعد استاذوں کی دعاؤں کی برکات ظاہر ہوئی. ایک شخص نے مجھے کہا میں چھٹی کے دن آؤں گا، اس وقت جمعے کی چھٹی ہوتی تھی. یہ شیطان فرقہ شریروں کا جنہوں نے جمعہ قتل کیا، ہر جمعہ کو سزا، ہر جمعہ کو اپیل رد، ہر جمعہ کو ایسی کی تیزی. اور جن مولویوں نے جمعہ کو قبول، جمعہ کا قتل قبول کیا، اتوار مغدوبین و دوالین کا دل لے لیا، ان کی بھی خیر نہیں ہے. خیر، تو اس نے کہا چلو میں اتوار کو شام کو آؤں گا. میں نے کہا بنوری ٹاؤن میں طالب انتہائی مصروف رہتا ہے، صرف عصر و مغرب میں ٹائم ہے، تو وہ آ جاتا تھا. میں ایک رکوع دو پڑھتا تھا اور پھر ترجمہ کر کے دعا کر کے وہ چلے جاتا تھا. ایک دن وہ میرے پاس اخبار لے آیا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ تفسیر روح المانی امدادیہ ملتان سے قسطوار مکمل ہو رہی ہے. مجھے کہا آپ نے کام کیے؟ میں نے کہا یہی پوری دنیا کی بڑی تفسیر ہے اس وقت. تو وہ لاتے رہے لاتے رہے، میرے پاس نسخہ مکمل ہو گیا، وہ گھر میں رکھا ہوا ہے اور اس پر میرے نام جلساز اخونزادہ نے لکھی، آٹھ حصوں میں وہ ہے. پھر تو سینکڑوں نسخے آئے اور سب میں نے خریدے. اور الغرض اللہ مالوسی کی روح المانی بہت جامع تفسیر ہے، لیکن اس میں ایک خامی رہ گئی، اور وہ یہ کہ اس جگہ اس نے اتنے ابحاث کیے کہ حافظ تشیع ان وغابت ان کا اشیاؤ، وہ جو اصل تفسیر صحابہ اور تابعین کی، او عبدو بمانے واحدو، وہ رہ گیا، اسے نہیں نکل گیا. بعض علماء کبار بھی اس درس کو سنتے ہیں، ان کی خدمت اقدس میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اپنے روح المعانی کو اس طرح یا سوبدو مکمل دے کے شاید میری نظر کی کوتاہی ہو، میں تو 32-33 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. چند سال پہلے اپنے مخلص دوستوں کے ساتھ بغداد عراق جانا ہوا. امام شافی نے کہا ہے کہ جو بغداد نہ دیکھے وہ پیدا ہی نہیں ہوا. میں نے کہا اپنی پیدائش تو پختہ کر ہی لے. بغداد کے عجائب و غرائب اور وہاں پر مسلمانان اہل سنت اور اہل حق کے ساتھ ظالم اور امریکنوں کی زیادتی حیران کن تھی. جب میں ہفتہ گزار کے واپس آیا تو میں نے خواب میں علامہ آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی دیکھے، فرمایا واہ بھائی واہ، افسوس صد افسوس، زندگی کا یارانہ ایک ہی دم میں ختم ہو گیا. بغداد آئے اور میرا پوچھا تک نہیں، میں بھی تو وہی کہا ہوں. میں نے کہا یا اللہ، یہ تو بڑا ظلم ہوا. میں بیدار ہوا، برادرم منصور کو بھی کہا اور ساتھیوں کو بھی کہا کہ بھائی ایجنٹوں کو بلایا کہ ہم دوبارہ سفر کر سکتے ہیں بغداد کا. اتنے میں دوبارہ خواب دیکھا اور حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، میری تفسیر اول سے آخر تک دوبارہ دیکھو. الحمدللہ میں نے 10 دن کے اندر روح المعانی جو سب سے زخیم ہے دن رات ایک کر کے میں نے اول سے آخر تک دیکھ لیا. پھر بھی مجھے یقین ہوا کہ یا ایوہ الناس اعبدوا میں حضرت صاحب سے کچھ تسامح ہوا ہے اور انہوں نے یہ متفق تفسیر صحابہ و تابعین کی کہ قرآن کریم میں عبادت کا لفظ بمانے وحدت الہیہ ہے، یعنی اعبدوا ربکم واحدوا ربکم. تو پھر وہی یقین ہوا کہ یہ ایک کوتاہی رہ گئی تفسیر میں. اللہ تعالی حضرت علامہ آلوسی، فخر رازی اور قاضی ناصر الدین بیضاوی، جلالین سیوطی محلی اور خطیب شیربینی، اسماعیل حقی بروسی اور جتنے بھی اکابر علماء تفسیر ہیں ان کی بخشش فرمائے، ہمیں خوب خوب توفیق رفیق فرمائے. وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا واخرا. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم اشفنا واكفنا يا شافي يا كافي يا عافي يا معافي. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. خدایا رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں بھی نصیب فرما، خوب برکتیں اور رمضان کی شان و شوکت نصیب فرما. تراویح کی نماز، ختم قرآن، تفسیر کا دورانیہ، روزے اور اخیر عشر میں اعتکاف اور اللہ کے نام پر اور اللہ کے دین پر خرچ کرنے کے جذبات خدایا اس مہینے میں مزید موجزن فرما. اللہ یہ مہینہ ہمارے احترام اعمال اور استحکام عقائد اور درس کے پختگی اور شاگردوں کی کامیابی اور ان سب کا، پورے عالم کے مسلمانوں کا ایمان کے ساتھ نیک اعمال کے ساتھ دنیا میں استقامت سے رہنا اور آخرت میں غفران و رضوان اور جنت الفردوس نصیب ہونا نصیب فرما. صلی اللہ تعالی. That's okay. انہوں نے کہا ہے کہ ایک امام جاننے کے باوجود قصدر زوا پڑتا ہے تو فتوی تو یہی لکھا ہے کہ نماز خراب ہوتی ہے. پولیو قطرے بچوں کو پلانا کیسا ہے، یہ مسئلہ تو خود ہی اختلافی ہے، علماء نے کوئی اجازت دی ہے، لیکن جو اس سلسلے میں پیش نظر ہے افسوسناک ہے. اس پر خود حکومتی ارکان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ قوم کو اور قوم کے نونہالوں کو کس طرف دھکیل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، بلاؤں مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے، وصلی اللہ.